وفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے مسلسل کئی روز سے جو بیان ہو رہا ہے وہ ترتیب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تھی اور اس میں ایک تو یہ بات کہی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب حقیقی تھا اور وہ عینی خواب تھا جسے علماء اور صوفیہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، اور اس خواب کا جمہور علماء کے قول کے مطابق تمثیل سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کی متعدد مثالیں بھی عرض کی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے ہیں وہ دونوں طرح کے تھے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خواب کبھی تمثیلی بھی ہوا کرتے ہیں اور ان کی تعبیر کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اسی لیے حدیث کی کتابوں میں بار بار اس بات کا تذکرہ آنا کہ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس خواب کی ہمیں تعبیر بتلا دیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے سارے خواب عینی نہیں ہوتے تھے بلکہ کچھ تمثیلی بھی ہوتے تھے. ہمارے حضرت اور سب کے مخدوم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مستقل اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، اور اگرچہ وہ کچھ صفحات پر مشتمل ہے مگر اہل علم کے دیکھنے کی چیز ہے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے چھوٹے رسائل بھی جو ہیں، اگر ان کی شہرت اور ان کی شخصیت کا پرتو اور ان کے مجاز حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اور ان کے بھائی، یہ سب اسباب موجود نہ ہوتے اور یہ چھوٹے چھوٹے رسائل ہی رہ جاتے، تو انہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی نابغہ روزگار شخصیت اللہ نے بر صغیر میں پیدا فرمائی. شاہ صاحب نے بھی اس میں خواب پر بحث کی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب جو تمثیلی ہوتے تھے اس کی ایک مثال وہ بھی ہے کہ دجال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اور آپ نے خواب میں دو آدمیوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا اور پہلے کے متعلق دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے، تو عرض کیا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور دوسرے کے متعلق آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ دجال ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاضی ایاز نے اس خواب کو بہت حل کرنا چاہا ہے، اور جو کہنے والے کے اساتذہ کرام کی رائے تھی وہ بھی عرض کر دی تھی، اور اس کا ایک مفہوم محدثین نے خود حافظ رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف تو اس خواب میں دجال کو طواف بیت اللہ کرتے ہوئے دیکھنا، اور دوسری طرف یہ فرمانا کہ وہ حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو اس کی تطبیق یہ دونوں خواب، یہ دونوں باتیں، یہ دونوں احادیث، ایک خواب اور ایک آپ کا کہنا، آپ کا فرمانا، یہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ درست ہیں. جب دجال کا حقیقی خروج ہوگا اس دنیا میں تو اس وقت واقعی وہ حرمین شریفین نہیں جا سکے گا صحیح حدیث کے مطابق. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے تو کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہ اس دیکھنے سے مستقبل کی نفی نہیں ہوتی، مستقبل کی نفی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آئندہ زمانے میں جب وہ آئے گا تو اس وقت تو داخل نہیں ہو سکے گا. اور خواب میں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے ممکن ہے یہ ماضی کی کوئی چیز آپ کو دکھائی گئی ہو کہ کسی زمانے قدیم میں وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا ہو اور یہ چیز آپ کو دکھائی گئی. اس خواب کا کوئی تعلق اس حدیث سے نہیں ہے جو اس کے خروج کے بعد کی احادیث ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. تفصیل ان باتوں کی اگرچہ گزر چکی مگر یہ صراحت ضروری اس اعتبار سے ہے کہ ان چیزوں کو خیال اور دھیان سے یاد رکھنا چاہیے. کئی مرتبہ وہ لوگ جن کی حدیث پہ پوری نظر نہیں ہوتی اور ان کا منشا لوگوں کو حدیث سے متنفر کرنے اور گمراہی پیدا کرنے کا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی روایات کو لکھتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محدثین نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، لہذا حدیث کا اعتبار کھو دو. پھر یہ بھی عرض کیا گیا کہ ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح نہیں تھے، اور اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت سے حضرات کے نام لکھے ہیں کہ ان سے دونوں قسم کی آراء سنی گئیں اور دونوں باتیں ان سے منقول ہیں. تو اس سلسلے میں اصل بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی روایات تھیں اور بہت سے لوگوں تک پہنچی اور انہوں نے اسے ذکر کیا اور ان سے آگے نقل کر دیا گیا، لیکن جمہور امت اس کا نظریہ یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی ذبیح تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، اور اس کے متعدد دلائل کل عرض کیے گئے. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جیسے بڑے اکابر سے اس قول کی نقل کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اس کے مقابلے میں انہی حضرات کے شاگردوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روایت بھی بیان کی ہے، اور جب اس روایت کی تائید باقی کتاب و سنت سے ہوتی ہے تو اسے ہی ترجیح دینی چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں علمی مباحث ہوتی تھی، تنقید ہوتی تھی، روایات پر تنقید ہوتی تھی، اور علمی اختلافات دلائل کی بنیاد پر ہوتے تھے. تابعین میں بھی مباحث ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے سامنے وہ دلائل رکھتے تھے اور چوٹی کے لوگ تھے، اور پھر جو مسئلہ منقع ہو جاتا تھا صاف ہو جاتا تھا، اس مسلک کے مطابق وہ حضرات فتوے بھی دیا کرتے تھے۔ اور تاریخی امور بہت سے ایسے ہیں جن میں ان کی آراء کتابوں میں نقل کی گئی ہیں اور ان کی روایت تاریخ کے ہی درجے میں ہے، اس سے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تاریخ کا درجہ بہرحال حدیث سے کم، اس لیے کہ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے اور 10 آدمی اس کے دیکھنے والے ہیں، اور کوئی کسی طریقے پہ اس کی روایت بیان کرتا ہے، کوئی کسی طریقے پہ کہتا ہے، اور پھر راوی اس پر وہ تنقید، وہ جرح، وہ تعدیل، وہ سب کی نظریں، اس کے ایک ایک زندگی کے حصے کا بیان، مورخین اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا کہ محدثین رکھتے ہیں۔ تو حدیث کو بہرحال تاریخ پر ترجیح حاصل۔ قبل اس کے کہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کو کی جائے، سیرت کے معاملے میں 2 باتوں کا خیال رکھا جانا نہایت ضروری ہے۔ اور جس طرح دنیا کی ہر بڑی شخصیت کے بارے میں 2 گروہ پیدا ہوتے رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے ایکسٹریمز پہ پہنچے رہے ہیں، اسی طرح اس امت میں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، جن سے ان لوگوں کو محبت تھی اور جو ان کے مصلح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہوں نے انہیں خدا کے درجے میں پہنچا دیا، اور دوسری طرف جو ان کے منکرین تھے، انہوں نے ان کی توہین میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رہنے دی۔ علیہ باللہ اس امت میں بھی دونوں طبقے پیدا ہوئے، جیسے پہلی امتوں میں پیدا ہوتے رہے، اور ایسے مبالغے اور غلوب کرنے والے لوگ بھی سیرت طیبہ میں نظر آئیں گے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصل مقام عالی سے اتنا آگے بڑھایا، اتنا اوپر لے گئے کہ حق تعالی شانہ میں اور ان میں گویا کوئی فرق نہیں چھوڑا۔ اور وہ صفات باری تعالی جو اسی کا خاصہ تھی اور اسی کا خاصہ ہیں، اور حق تعالی شانہ کی وہ صفات جو اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہیم و شریک ٹھہرایا گیا، اور یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا گیا کہ یہ بھی توہین ہی ہے، اس میں کوئی تکریم اور کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ عزت کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ اس انسان کو اس کے اصل مقام سے اوپر اٹھایا جائے، جو ہمارے ہاں رائج ہے، بلکہ عزت کا تصور بدقسمتی سے یہ رائج ہو گیا کہ اصل مقام کا اعتبار نہ کیا جائے، اور ذلت کا تصور یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے مقام سے نیچے کر دیا جائے، اور یہ نہیں سوچا گیا کہ ذلت اس میں بھی ہے کہ اس کے اصل مقام سے اسے اوپر کر دیا جائے۔ ذلت دونوں طرح سے، اور توہین دونوں طرح سے ہے، اس طرح سے بھی کہ باپ کا مقام وہ سمجھ لیا جائے جو دادا کا اور پردادا کا ہو سکتا ہے، مثال اور تشبیہ کے لیے، اور یہ بھی ذلت ہے کہ اس کا مقام بیٹے کی جگہ تصور کر لیا جائے. وزیر اعظم ہے اور اس کو اگر صدر مملکت اور بادشاہ کے مقام پر فائز سمجھا جائے تو یہ بھی اس کی ذلت ہے, اور اس کو عام وزراء کے برابر سمجھ لیا جائے تو بھی اس کی ذلت. تو توہین اور ذلت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس کے اصل مقام سے گرایا جائے, یہ بھی ظلم اور زیادتی اور توہین ہے کہ اس کے اصل مقام سے اسے اوپر اٹھا دیا جائے. اس کی ایک اور مثال سمجھنی چاہیے کہ جیسے ایک شخص معمولی درجے کا ملازم ہے کسی بھی شعبے میں, اور اس کو جا کر یہ کہا جائے کہ بادشاہ سلامت آپ کا کیا حال ہے, وزیر اعظم صاحب کیسے مزاج ہیں, تو وہ ایک آدھ مرتبہ تو چلیے مذاق میں بات ہوئی, اور جب اس کو مستقل کوئی کہنے لگے گا تو ایک دن وہ ضرور کہے گا کہ آپ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہیں, کیوں مجھے اس مقام سے اوپر لے کے جاتے ہیں جو میرا مقام نہیں ہے. اور اسی طرح بادشاہ کو یہ کہا جائے کہ جناب افسر صاحب آپ کا کیا حال ہے, وزیر صاحب آپ کا کیا حال ہے, تو ایک آدھ دن تو برداشت کر لے کہ یہ مذاق ہے, مگر روز روز کا مذاق تو برداشت نہیں ہوتا. تو ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا یہ عزت کی بات ہے. اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے پیشوا ہیں ان سب کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے مخالفین نے کہ انہیں ان کے مقام سے نیچے گرایا ہے, ان کے اصل مقام سے کم تر کر کے انہیں دکھلایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور حتیٰ کہ انہیں ایک پاک اور نیک خاتون کی جائز اولاد ماننے سے انکار کر دیا ان کے مخالفین نے. اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار لعنت فرمائی. اسی طرح کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جب اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو تو بہت سے ان کے مخالفین اس ظلم اور زیادتی کو بھی کم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ حقیقتاً ظلم ہوا ہے, اس کی تعویل کرتے ہیں, اس کی توجیہ کرتے ہیں, اور جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے اس کو اصل صورت میں بیان نہیں کرتے, کم گرا کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی. یہ بھی توہین کی صورت. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کم زیادتی ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ, کوئی کسر انہوں نے بھی نہیں چھوڑی جو ان کے ماننے والے تھے اور جو ان کی عزت اور احترام کرنے والے تھے, کہ انہوں نے ان کے اصل درجے سے اوپر کر کے انہیں بتایا. بلکہ سچ پوچھئے تو اللہ کے جتنے اچھے بندے اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے ساتھ اتنی زیادتی ان کے مخالفین نے نہیں کی جتنی زیادتی ان کے دوستوں نے کی ہے کہ انہیں ان کے اصل مقام سے کہیں آگے لے جا کر بتایا اور دکھایا. اور اس سارے فلسفے کی بات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے فرمائی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری وجہ سے دو قومیں ہلاک اور تباہ ہو جائیں گی, ایک وہ جو تمہاری محبت اور تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے, اور ایک وہ جو تمہاری تنقیس اور تم پہ تنقید اور تمہاری عزت نہ کرنے میں حد سے زیادہ گر جائیں گے. تو دونوں کے متعلق یہ فرمایا کہ ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف یہ ہیں. دنیا کی کسی بھی پیشوا اور مسلح کی بات لے لیجئے، ہوا ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی. اس لیے یہ مرض پیدا ہوتا ہے جب غلو کیا جائے اور اصل مقام کسی آدمی کا اس کو مسخ کیا جائے. کفار مکہ کے لیے اور ان کے علاوہ باقی امتوں کے جو کفار تھے ان کے لیے یہ سوچنا بھی محال تھا کہ بشریت اور نبوت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں. اس لیے وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ بشر مثلنا، یہ تو ہم جیسا ایک آدمی ہے، اسے کیسے نبوت مل سکتی. یہ مبالغہ ہر ایک کے ساتھ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی کفار مکہ نے یہی کہا کہ اگر خدا کو ہمیں ہدایت دینی تھی تو کسی اور کو لایا ہوتا. یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالی نے ایک بشر کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیج دیا. ان کے استان کا جواب آگے کو آتا ہے، مگر جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت طیبہ سے انکار کیا ظلم انہوں نے بھی کیا. اللہ تعالی نے جو ان کا اصل مقام تھا وہ واضح اور صاف کر کے نکھار کے بتا دیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بشر ہیں، تم جیسے نہیں ہیں، اور ان جیسا کوئی بشر دنیا میں پایا بھی نہیں گیا اور آئندہ پایا بھی نہیں جائے گا، اور تمام تر عزت، عظمت، رفعت، تقدس، تکریم اور ہر طرح کی عزت کے باوجود ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور ان کا مقام نہ تو وہ ہے جو خود اللہ کا اپنا مقام ہے، اور نہ ان کا مقام وہ ہے جو ان کے امتیوں یا حتیٰ کہ اس دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں کوئی ان کا مقام. وہ جو کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، کہ اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ عزت اور احترام وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے. گوتم بدھ کے بارے میں کیا کچھ مشہور نہیں دنیا میں. ان کی اصل تعلیمات تک رجوع کے لیے کئی ایک ان کے ماننے والوں سے ملاقات ہوئی. نیپال کا سفر کیا تو جو گڑھ اور مرکز تھے وہاں گئے کہ کہیں ان کی اصل تعلیمات کا پتہ چلے، تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ بدھ کون تھے. بس مختصر سی تاریخ، اور وہ بھی ایسی جس کی خود سند کچھ نہیں. اور ان کی وفات کو، ان کی موت کو ابھی 100 سال نہیں گزرے تھے کہ ان کے چاہنے والے اور بھکشوں کی ویسالی میں کونسل منعقد ہوئی اور ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو جی خدا تھے. بس ایک صدی پوری نہیں ہوئی اور مذہب میں اتنی تحریف آ گئی. اسی طرح رام چندر جی کے بارے میں ہندوؤں کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ان کی کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، اور سری کرشن کے بارے میں گیتا پڑھیے اب بھی ملتی ہے، اور اب تو اس کے اردو ترجمے بھی ہو گئے. یہ سب چیزیں پڑھیے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ تو خود اچھے انسان تھے، بھلائی کے کاموں کی تلقین کرتے رہے، اور ان کے بعد والوں نے ان کے ساتھ، رام چندر جی کے ساتھ یہ کیا کہ وشنو کے روپ میں ایک خدا تھا جو ان میں آ گیا تھا. اور وشنو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں حق تعالی شانو کا نام رب ہے، کہ وہ اس ساری کائنات کو پالتا ہے. یہ پالنے کا وصف اس میں آ گیا تھا اور وہ عام انسان نہیں رہے تھے. اور سری کرشن جی، ان کے بارے میں تو ایک روپ دکھایا گیا ہے کہ وہ کتنے اچھے تھے، اور ایک روپ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ گوپیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، اور اس روپ میں پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دنیا میں گناہ سے پاک کوئی بھی نہیں۔ یہ جتنے مذاہب اپنے پیشواؤں کو گناہ میں ملوث دکھاتے ہیں اور ان کی زبان سے یہ ادا کرواتے ہیں کہ یہ گناہ تو ہوتے ہی ہیں، بشریت ہے اور تعلق ہے، ان میں تین چیزیں بہت کامن پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ سب کے سب اپنے پیشواؤں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ان سے مالی طور پر خیانتیں ہوتی رہیں، پیسوں کا ہیر پھیر کرتے رہے، اور دوسرے یہ دکھاتے ہیں کہ یہ سب کے سب لوگ کرسی، اقتدار، تحکم، اپنی بڑائی، لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنا، نوکر، خادم، یہ سب مشترک ہے کہ وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کے لوگ ان کے نیچے خادم والی خدمت میں جو تھے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ کتنے بڑے۔ اور تیسرے جنس کے بارے میں کہ ان کی زندگیاں انتہائی بے اعتدالی کے ساتھ گزری، اور جب ان کے کسی معتقد نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ تو ٹھیک ہے، ہوتے ہی ایسے، اور یہ سب خرافات انہوں نے داخل کی مذہبی کتابوں میں، جنہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہا کہ اگر ہم ایسے گناہ کریں تو کون سی بڑی بات ہے، حضرت بھی تو یہی کرتے رہے، پچھلے بھی تو یہی کرتے رہے۔ یہ ذہن بنایا گیا، موضوع نہیں ہے اس وقت کا، وگرنہ اس کی متعدد مثالیں تورات، انجیل، گیتا، ان سب چیزوں سے دی جا سکتی ہیں۔ سری کرشن کو اسی طرح دکھایا گیا ہے، گوپیوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور کتنے رنگ بدل رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، وہ صرف اسی لیے کہ بعد میں آنے والے مذہبی لوگ، اجارہ داری ان کی قائم رہے اور مندروں کے پروہت یہ بتاتے رہے کہ بڑوں کے کام ایسے تھے لہذا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، علیہ باللہ۔ اسی وجہ سے اللہ نے جس دین کو پاک رکھا ہے، اللہ نے جس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس میں جو اللہ نے حکیم پیدا کیے، جو اپنے عصر کے بڑے بڑے حکما تھے اور جو اپنے دور کے صحیح معنی میں خدا کی دین کی تعبیر اور تشریح کرنے والے متقی انسان تھے، انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے نزدیک عصمت لوازمات نبوت میں سے ہے، نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ پہلو مان لیا جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے گناہگار ہوتے ہیں جیسے عام لوگ گناہ کیا کرتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی کی بشریت میں اور نبوت کی بشریت میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ اتنے صاف لوگ تھے کہ پل سراب جس چیز کا نام ہے دنیا میں عقیدے میں ان کے لیے بچ گئی تھی، اور وہ صاف ستھرے ہو کے اس پار سے اس پار چلے گئے۔ انہوں نے نہ تو اس چیز کو چھوڑا کہ علمی تحقیق میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بظاہر جو چیزیں گناہ کے زمرے میں نظر آتی ہیں یہ کیا چیز تھی، انہوں نے اس کی حقیقت بھی بیان کی، اور نہ انہوں نے اس بات کو چھوڑا کہ عصمت لوازمات نبوت میں سے اور نبی معصوم ہوا کرتا، وہ دونوں میں سے ایک پہلو میں بھی کوتاہ بین نہیں رہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ان روایات پر بحث کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں عصمت نہیں تھی اور گناہ کرتے تھے، علیہ باللہ، جو تمہارے پاس روایات ہیں یا جو واقعات قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ بالکل نہیں جھجکے، بالکل نہیں ڈرے، اس لیے کہ جس دین پہ وہ قائم تھے وہ کنکریٹ ہے، سالڈ ہے، اس کا وزن ہے، وہ کوئی لکڑی کے پاؤں پر تو نہیں کھڑا۔ جس لکڑی کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، پائے چوبی سخت بے تمکین بود، لکڑی کے پاؤں متزلزل رہتے ہیں، وہ زمین میں گڑ نہیں سکتے اس طرح سے جس طرح سے گڑنا چاہیے۔ تو وہ اس ان دو ایکسٹریمز کے درمیان، اور دوسری طرف عصمت کو بھی بتانا تھا، ان دو کے درمیان عقیدے کی پلسرات سے وہ گزرے اور صاف گزرے، انہوں نے آنچ نہیں آنے دی. اسی لیے اللہ نے جو رتبے ان کے رکھے ہیں ان رتبوں تک سوا بڑی مشکل ہے. تفتزانی تھے، ملا احمد تھے، توضیح تلویح لکھنے والے تھے، شورستانی تھے، ابن تیمیہ تھے، ابن قیم تھے، حضرت مجدد الفیثانی تھے، شاہ ولی اللہ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی تھے، امام سبکی تھے، عز الدین بن عبد السلام تھے، رحمت اللہ علیہ اجمعین. اسلام کی تاریخ ان ہیروں سے بھری پڑی، ایک سے ایک آبدار موتی ہے جس نے عقیدے کو نکھار کے رکھا. اور انہوں نے کہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے، ان کا جو اصل مقام ہے ہم اسی پہ رکھیں گے. وہی ظلم اور زیادتی ان دوستوں نے کی جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت کے رتبے سے اٹھا کر خدائی تک پہنچا دیا. تین صدیوں تک ابتدائی دور میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی خدائی کا قائل نہیں تھا. کرسچینٹی کے نام سے بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. واضح لفظوں میں اقرار کیا ہے کہ تین صدیوں تک کسی عیسائی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا. اور یہ حضرت مریم کے بارے میں، یہ تو 450 عیسوی تک عقیدے نہیں تھے، یعنی پانچویں صدی تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 125 پہلے یہ عقیدہ رائج پایا ہے کہ حضرت مریم بھی خدائی کا کوئی حصہ ہے، ورنہ کوئی نہیں مانتا تھا. اور یہ کیا انہوں نے ہے جنہوں نے اپنی محبت میں غلو کا اظہار کیا ہے، مبالغہ کیا ہے، انہیں ان کے اصل مقام سے اوپر لے گئے ہیں. اور والعیاذ باللہ ایک طرف شرک کے بھی مرتکب ہوئے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے ان جلیل القدر بندوں اور ان ہستیوں کی توہین کے بھی. دونوں چیزیں آئیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صاف عقیدہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے اور علماء امت نے لکھا ہے، بالکل واضح طور پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی صفات میں کوئی دخل نہیں تھا. سیرت کا اپنا مقام ہے، حدیث کا اپنا مقام ہے، ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، ان کے بغیر عقیدہ مکمل نہیں ہوتا، ان کے بغیر نجات اور ایمان سب ناممکن ہے. مگر کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا شریک و سہیم بنا دیا جائے اور والعیاذ باللہ سیرت کے نام پر یہ گمراہی لوگوں میں پھیلائی جائے. یہ وہ کمزور پہلو ہے کہ لوگوں نے سیرت طیبہ کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھایا. ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت ماننے سے انکار کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ اتنی شدید ہے کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیہ عزباللہ برے الفاظ استعمال کر لے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا وہ نقصان کرتا ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کچھ نہیں ہے اور اللہ کی کتاب ہی سب کچھ. کیونکہ پہلی صورت میں اگر کوئی شخص ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس ہستی کی توہین کر رہا ہے، اس کی تعلیمات کو نہیں مٹا رہا. اور دوسرے الفاظ میں وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تکریم، عزت، احترام کے سارے الفاظ استعمال کر کے بٹوین دا لائنز یہ میسج دیتا ہے کہ ان کی تعلیم کچھ نہیں ہے، حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے، سیرت پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے، سیرت میں تو ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں اور اللہ کی کتاب بس یہ کافی ہے. وہ تو جڑ سے اکھیڑتا ہے چیز کو، کیونکہ وہ دوست نما دشمن ہے، اور پہلا آدمی واضح طور پر دشمن ہے. سو جتنا یہ دوست نما دشمن مارے آستین یہ خراب ہے، اس کی بقدر پہلا اتنا خراب نہیں. تو ایک تو یہ طرف ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں بھرمار ہے ایسی روایات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئیں. گویا حق تعالی شانہ نے علی اعوذ باللہ اپنے سارے اختیارات منتقل فرما دیے تھے، اور اس سے بھی زیادہ کمزور چیزیں وہ نعتیہ کلام میں، اور ایسے ایسے اشعار ہیں جن میں واضح اور صاف دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تھے، اور جو ارادہ مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ بھی وہی کر دیا کرتے تھے. یہ خدا کی توحید اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ظلم ہے. ظلم وہ بھی کرتے ہیں جن کی توحید اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص نہ کر لیں علیہ اعوذ باللہ، وہ بھی ایک ظلم. اور یہ سب مظالم بدقسمتی سے اس امت ہی کے مختلف فرقوں نے ڈھائے ہیں، اور اس مبالغے تک لے گئے ہیں کہ کفر اور اسلام سے کم کی بحث انہوں نے نہیں چھوڑی. تو سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے یہ تینوں پہلو پیش نظر رکھنے چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے مبالغے سے کام نہ لے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں انہیں لے جا کر شریک بنا دے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد فرمائے ہیں، اور جہاں پر اجتہاد کے اعتبار سے آپ سے کچھ لغزش ہوئی ہے، اس کی تاویل اور اس کی توجیہ نہ بیان، اور تیسری طرف عقیدے کو چھوڑ کے اعمال میں اپنے پاس سے سنت سے ہٹ کے چیزوں کا اضافہ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے نام پہ ان چیزوں کا اضافہ کرنا، یہ بھی زیادتی. توحید کا عقیدہ صاف ہو، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں وحدانیت کا عقیدہ صاف ہو، اور یہ بھی صاف عقیدہ ہو کہ سنت سے ہٹ کر جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ بدعات میں شامل ہیں، اور یہ بھی صاف ہو کہ عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لوازمات میں سے ہوتی ہے، تب جا کر ان تین اراکین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو مکمل ہوتا ہے جسے ہم تعلیمات نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے جو اس سے قبل کی نشستوں میں گزر چکا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے جملے اور ان کے مناقب، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی نشستوں میں بھی وہ چیزیں آ جائیں گی، اور ان میں وہ دعا بھی جس کا کل تذکرہ گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار وباس فیہم رسولا منہم، ان میں ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اور مرتبہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جہاں اللہ تعالی نے ان کی شخصیت کے اس پہلو پر بھی آیات نازل فرمائی ہیں کہ لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں. ہرگز اس دعوے سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا کہ قرآن پاک کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا دشوار ہے, اور ہرگز قابل تسلیم یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کا ایک ایک صفحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرتا. سیرت نبوی کو علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی کتاب کو الگ الگ کر کے دیکھنا ممکن نہیں. قرآن پاک کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ادوار کو تو سمجھا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بڑی عقل فہم اور سب سے بڑی چیز یہ کہ تقویٰ کی ضرورت ہے, اس نور کی جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں پیدا کرتا. سورہ انعام میں اللہ تعالی نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ اگر وہ معصیت کرتے اور اگر وہ خدا کی نافرمانی کرتے تو انہیں اللہ کا ڈر تھا. اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ وہ آپ سے کہا ہے کہ آپ صاف کہیے کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, کہ مجھ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننے والا ہوں. ولا تکونن من المشرکین, اور اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اور صاف کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو قیامت کے دن کا عذاب آ جائے گا. یہ وہی ہستی کہہ سکتی ہے جس کی بشریت بھی مسلم, اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اور اگر اللہ تعالی کوئی سختی کے دن آپ پر لے آئے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو, تو اللہ کے علاوہ کوئی اس سختی کو دور نہیں کر سکتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختیوں کو خود دور کر سکتے تھے, اللہ نے صاف نفی کر دیا, فرمایا فلا کاشف لہو اللہ, اللہ کے علاوہ ان سختی کے دنوں کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی بھلائی دینا چاہیں, فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو پھر کسی کی یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ اس بھلائی کو آپ تک پہنچنے سے روک سکے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا. یہ حق تعالی شانہ کے اختیار, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, بندوں پر اسی اللہ کا زور چلتا ہے, اللہ پر کسی کا زور نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے زیادہ قرب کا تصور اللہ سے فرشتے بھی نہیں کر سکتے تھے, ان کا بھی زور اللہ پر نہیں چل سکتا. بس اللہ ہی ہے هو القاهر فوق عباده, جس کا زور اپنے بندوں پر چلتا ہے. وہ هو الحکیم, بڑی حکمت والا ہے. الخبیر, خبر رکھنے والا. اگر کسی کے عقل میں یہ بات سما جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زور حق تعالی شانہ پہ چل سکتا تھا علیہ باللہ, تو اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ ہم پہ کسی کا زور نہیں چل سکتا, ہم جو چاہیں فیصلہ کرتے ہیں اور جس چیز کو چاہیں ہم قائم رکھتے ہیں. اسی لیے اسی سورہ انعام میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, آپ صاف بتائیے انہیں کہ خدا نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں کسی اور کی بندگی کروں اللہ کے علاوہ. حکم تو اللہ ہی کا چلا, منع کیا گیا ہے تو یہ عبدیت ہے, یہ بشریت ہے. اللہ نے منع کیا ہے, میں خود اس قاعدے اور قانون کا پابند ہوں. قل لا اتبع احواءکم, اور آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خوشی کے مطابق کام نہیں کر سکتا، قد ضللت اذم وما انا من المهتدین، وگرنہ تو میں خود بہک جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں نہیں رہوں گا، میرے اپنے بس میں تھوڑا ہی ہے، میں تو اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں کام کر رہا ہوں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اور کہہ دیجئے کہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل موجود ہے، وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ، اور وہ دلیل ہے جس کو تم جھٹلاتے ہو، اور دیکھو ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کے لیے تم شور مچا رہے ہو وہ میرے قبضے میں نہیں۔ کون سی چیز؟ اگلی آیت میں ذکر آتا ہے، ان الحکم الا للہ، اس کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ صاف نفی اس بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، میرا حکم نہیں چلتا، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، یہ ہے خدا کی توحید۔ یقص الحق، حق بات بیان کرتے ہیں اللہ، وہو خیر الفاصلین، اور اللہ ہی ہے جو سب سے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ جلدی کس چیز کی مچا رہے تھے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو؟ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اور ان سے کہیے کہ اگر میرے بس میں، میرے اختیار میں، میرے قبضے میں وہ چیز ہوتی نا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تم میرے اور تمہارے درمیان کا جھگڑا تو کب کا طے ہو چکا ہوتا، یعنی جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو کب سے فیصلے ہو چکے ہوتے اس بات کے، لیکن وہ میرے بس میں ہے نہیں۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان کو جو ظلم کرتے۔ نفی فرما رہے ہیں اللہ تعالی کہ ان سے کہیے کہ عذاب دینا قوموں کو، تباہ کرنا، برباد کرنا، یہ میرے بس کی چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ کے قبضے کی ہیں، اور اگر میرے بس میں یہ چیز ہوتی تو ہمارا تمہارا مسئلہ تو کب کا نبٹ چکا ہوتا، کب کا چک جاتا یہ سارا قرض، لیکن کیا کریں اللہ کے قبضے میں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، معلوم ہوتا ہے اس بات سے کہ قدرت، دنیا میں نفع اور نقصان جس کے چکر میں ساری دنیا گھومتی ہے، اور سود و زیاں کا نفع، سود و زیاں کی تمنا لوگوں کو معبود تراشنے پر مجبور کرتی ہے، اور سب چیزیں آتی ہیں، صاف اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر تو میرے رب کے پاس، ساری حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتلائی ہیں، یہ بتایا ہے کہ قرب قیامت میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن ٹھیک وہ گھڑی جس میں قیامت آنی ہے کسی کو اللہ نے وہ نہیں بتایا، اور اچانک آ جائے گی، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اور وہی اللہ اس قیامت کی گھڑی کو کھول کر دکھائے گا، لیکن کب؟ جب اس کا وقت ہو جائے گا، ثقلت فی السماوات والارض، میں تمہیں بتاؤں آسمانوں اور زمین پہ بڑا 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 بوجھ ہوگا، بہت بھاری بات ہے قیامت کا آنا، لا یاتیکم الا بغتا، اور یہ ایک دم سے آ جائے گی، تم بے خبر ہوگے اور قیامت آ جائے گی۔ مجھ سے پوچھتے ہو، مجھے کیا معلوم، یہ علم تو میرے رب کو ہے۔ پھر اسی کی تائید میں کہتے ہیں کہ یسألونک کأنک حفی عنہا، لوگ تو آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں پتہ چلے کہ قیامت کب آ رہی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ پھر ان سے فرما دیجئے کہ اس کا علم بس اللہ ہی کو ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ اور سود و زیاں، نفع اور نقصان، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھلے اور برے کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ صاف بتایا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے غرے میں، کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ نفع اور نقصان ان کے قبضے اور اختیار کی بات ہے، صاف صاف لفظوں میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صاف انہیں کہیے کہ نفع اور نقصان یہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، دوسروں کے نفع اور نقصان تو بعد کی بات ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر غیب کی بات مجھے پتہ چل جاتی ہوتی، مجھے اندازہ ہوتا کہ بن دیکھے کیا ہونا ہے، مستقبل میں آئندہ کیا آنے والی چیزیں ہیں، لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں اپنے لیے سمیٹ لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی برائی مجھ تک نہ پہنچتی، مجھے تو خبر نہیں. کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے اندر مستقل اختیار اور علم محیط اس کو بالکل اپنا نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی حقیقتاً اس میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم اللہ نے دیے ہیں وہ اولین و آخرین میں کسی کو حاصل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالی نے جنت کی چابیاں قیامت کے دن جس ہستی کے ہاتھ پہ رکھ دینی ہیں، اور دنیا میں خزانوں کی چابیاں جس کے ہاتھ پہ رکھ دی گئیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کو بھی یہی اعلان کرنے کا حکم ہے کہ میں دوسروں کا تو کیا، خود اپنی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی نقصان سے نہیں بچا سکتا، مگر الا ماشاء اللہ، اللہ ہی جتنا چاہتا ہے اتنا ہی نفع ہوتا ہے اور اتنی نقصان سے بچت ہوتی. اور سوچو اگر مجھے غیب کی ہر بات پتا چلنے لگے تو بہت سی بھلائیاں ایسی ہیں جنہیں میں حاصل کر لوں، کامیابیاں حاصل کر لوں، جو علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے اب مجھے حاصل نہیں ہو رہی، اور کبھی کوئی ناخوشگوار حالت بھی پیش آ جاتی ہے. وہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب تھا کہ وہی کب آ رہی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب وہ بات ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اضطراب کی کیفیت رہی. حج کے لیے جب تشریف لائے تھے تو فرمایا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ حالات آنے ہیں تو پھر میں ایسے کر لیتا، میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا. یہ بیسیوں واقعات ہیں، ان کی روک تھام اسی وقت ہو سکتی تھی جب مجھے پورا علم غیب کا حاصل ہوتا، اور دیکھو مجھے غیب کا علم مجھے بھی نہیں ہے. وما مسنی السوء، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، ان انا الا، میں کچھ نہیں ہوں مگر نذیر و بشیر، تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہیں ڈراتا ہوں. اللہ ہی ہے جو محسوسات کا علم دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو مبصرات کا بھی پورا علم دیتا ہے جبکہ وہ دے، اور اگر وہ احساس کی قوت چھین لے، بصارت کی قوت چھین لے، تو یہی علم نہیں آ سکتا. غیب تو بہت دور کی بات ہے، محسوسات اور مبصرات کا علم بھی اگر اللہ تعالی نہ دے اور ادراک کو ان چیزوں کو خدا سلب کر لے، کون کہہ سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ میں تمہیں بشارت سنا رہا ہوں اور میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں کہ خدا کے عذاب سے بچو، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ غیب کا علم اور نہ نفع اور نقصان کی قدرت، یہ سب باتیں. پھر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات اپنے زوم کے مطابق بات کی ہے اور پوچھا ہے، انہوں نے صاف کہا کہ اگر واقعی تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو دیکھو، لنو من لک حتا تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم تمہیں ہرگز نہیں مانیں گے اس وقت تک یہاں تک کہ تم زمین سے ایک چشمہ ہمارے لیے جاری کر دو مکہ مکرمہ، ایک چشمہ پانی کا آ جائے آپ جاری کریں. یہ مطالبہ اپنے پس پشت اس عقیدے کو رکھتا ہے کہ یہ اگر خدا کا اتنا ہی نیک بندہ ہے، مقرب ہے، تو اسے اختیار بھی حاصل ہوگا، جب اختیار ہے تو ایک چشمہ بھی جاری کر دیجئے. ایک باغ، اور تکون لک جنتن، یا آپ کے پاس ایک باغ ہو جائے، من نخیلن کھجوریں اس میں ہوں، وعنبن اور انگور ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر اس کے بیچوں بیچ اس باغ کے نہریں بھی بہ رہی ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو تیسری بات کر دیجئے کہ اتسکت السما کما زعمت علینا کسفن، جیسے تو کہا کرتا ہے کہ تجھے نہ ماننے سے اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر آپ ایسے کیجئے کہ آسمان ہی ہم پہ گرا دے، کچھ تو ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا اوتات یا باللہ، اللہ ہی کو لے آئیے چار چیزیں، والملائکۃ قبیلا، فرشتے ہمارے سامنے آیا کریں، نازل ہوا کریں. پانچ، او یکون لک بیت من زخرف، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ ایسے کر لیں کہ ایک گھر ہو جائے سنہرا، زخرف سنہرا یعنی سونے کا، یا سونے کا تو نہ ہو چلو لیکن سنہرا تو ہو، ملما تو چڑا ہوا، سونے کا پانی تو پھرا ہوا ہو، کچھ تو ہو. اور اتر کا فی سما، یا ساتویں بات یہ ہے کہ آپ آسمان پہ چڑھ جائیے، ولنو من رقیے کا، اور یہ جو آپ آسمان پہ چلیں گے نا، چڑھیں گے اوپر جائیں گے، تو اس کو بھی ہم ہرگز نہیں مانتے. اچھا صاحب کیا مانتے ہیں؟ حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ، یہاں تک کہ آپ آسمان سے ایک کتاب لے آئیے اور اس کو ہم پڑھیں. یہ بے ضرورت فرمائشیں. اور ان آٹھوں باتوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ صرف ایک فقرہ کہہ دیجئے، اور آپ کہیے کل سبحان ربی، آپ کہیے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، یہ اس کے اختیار ہیں، میرے قبضے کی بات تو نہیں. حل کنت الا بشر الرسولا، لوگوں میں تو ایک آدمی بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، بس. یہ جو تم چیزوں کا تقاضا کر رہے ہو، یہ چیزیں تو اللہ کی شان کی ہیں. جیسے پہلے پیغمبر آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ آدمی تھے، بس میں بھی ویسے ہی آدمی ہوں، اور کوئی خدا کے اختیارات مجھے حاصل نہیں ہے، اور نہ پیغمبر کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے بے ضرورت ایسی فرمائشیں کرتا رہے. رسالت میرا فریضہ جو اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، میں اسے کام کر رہا ہوں، اور تم جو کہتے ہو یہ چیزیں میرے قبضے اور بس کی نہیں، اور نہ ہی میں حتیٰ کس کی فرمائش خدا سے کر سکتا ہوں. ادب مانے ہے اللہ کے ساتھ، تعلق اور رسالت کا مقام اور منصب مانے ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ، جب ہدایت لوگوں کے پاس آئی ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات، کیونکہ ختم نبوت جو ہو گئی، جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی ہے، انہیں ایمان لانے میں جو رکاوٹ پیش آئی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان قالو اباس اللہ بشر الرسول، وہ یہی کہتے رہے کہ خدا نے ہدایت دینی ہے تو آدمی کے ذریعے، یہ بشریت اور رسالت کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اصل مرض یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ بشریت اور رسالت جمع ہو جائیں، ہدایت کا نور بھیجنے کے بعد آنکھیں نہ کھلیں، یہ کہتے ہی رہے کہ آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے، رسول تو فرشتے ہونے چاہیے بس، نہ کھائے نہ پیئے نہ اور کوئی کام کاج ہو، اور نہ انسانی ضروریات سے اس کی وابستگی ہو، بس ایسا ہو. قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اللہ نے فرمایا ہے ان سے کہیے کہ اگر اس زمین پہ فرشتے یمشون چلتے پھرتے ہوتے نا، مطمئنین بستے فرشتے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو ہی نازل کیا کرتے. یہ آیت اپنے اندر یہ پیغام رکھتی ہے کہ تم جو فرشتوں کی تقاضے کر رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو، اگر اس زمین پر آدمیوں کے بجائے فرشتوں کی بستی ہوتی تو پھر بے شک یہ موضوع تھا کہ فرشتہ آتا، اور چونکہ آدمیوں کی بستی ہے، انسانوں کی بستی ہے، اس لیے موضوع یہی تھا کہ انسانوں کو بھیجا جائے، اور اللہ نے ایک انسان، ایک بشر، اور افضل البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دنیا میں بھیجا. اسی طرح یہی بےہودہ تمنائیں اور فرمائشیں جا جو کفار مکہ کر رہے تھے، اسی مرض کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بھی بیان فرمایا. اور یہاں تو صاف کہا ہے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کا طوفان باندھ لایا ہے. وآعانہ علیہ قوم آخرون، اور کچھ لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. یعنی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اہل کتاب یہودیوں سے مل کے اس نے ایک جھوٹ گھڑ لیا خدا پہ اور یہودیوں نے اس کی مدد کر دی. بس کل حقیقت اتنی سی ہے. فقط جاؤ ظلم وزورا، اللہ نے فرمایا ہے کتنی بڑی بے انصافی کی بات ہے یہ جو کر رہے ہیں، زورا کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ اب تک چل رہا ہے، اب تک مسلسل کتابیں لکھی اور چھپائی جا رہی ہیں، اور وہ چھپائی جا رہی ہیں، چھپائی نہیں جا رہی، چھپتی ہیں مسلسل. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت نہیں تھی علیہ اعوذ باللہ، وہ تو فلاں راہب سے ملے تھے، فلاں سے ملے تھے، فلاں جگہ سے یہ چیزیں سیکھ لی تھی، حقیقت میں وہی وغیرہ کچھ نہیں آتی تھی. آگے چل کے فرماتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول، اور کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھانا بھی کھائے، ہماری طرح بازاروں میں چلے پھرے بھی، خرید و فروخت بھی کرے، تو ہم میں اس میں فرق کیا رہا؟ اگر رسول ہوتا تو یہ معاش کے بکھیڑوں سے فارغ ہونا چاہیے تھا، کھانے پینے سے بھی فارغ ہونا چاہیے تھا، اور خدا کو اتنی ہماری ہدایت منظور تھی تو لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اس کے پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا، فیکون معاہ نذیرا، تاکہ وہ ڈرایا کرے اس کی مخالفت کرنے سے، ایسا فرشتہ ہو کہ جہاں ہم نے زبان اس کی مخالفت میں کھولی، دھائیں ایک تھپڑ پڑا چہرے پہ یا ایک جوتی لگی سر پہ. او یلقا الیہ کنزن، یا اگر یہ واقعی خدا کا رسول ہے تو کیوں اس کے پاس خزانہ نہیں ہے؟ او تکون له جنت یاکل منہا، اس کا کوئی باغ ہوتا اس سے وہ کھایا کرتا. وقال الظالمون، اور یہ ظالم تو یہاں تک کہنے لگے بے انصاف، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ یہ تو ایسا آدمی ہے جو خود بہک گیا ہے علی جاسوبی. یعنی کہتے ہیں کہ اس کی باتیں محض جھوٹ ہیں، کبھی دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں سے سیکھ کے آتے ہیں، کبھی یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا اور پھر صاف یہ بتایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جھوٹ جو کہہ رہے ہیں نا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، الا انہم لیاکلون الطعام، وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. یہ جواب ہے ان تانوں کا کہ یہ معاشی ضروریات سے فارغ ہوتے اور ان کو فرشتہ کیوں نہیں بنا کے بھیجا، اور بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں، خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں. یہ سب کا جواب اللہ نے دیا. اللہ نے فرمایا جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا سب کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں جاتے تھے، اپنے گھروں کے سودا سامان یہ چیزیں خریدتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو جانچنے کے لیے، ایک دوسرے کے امتحان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. اتصبرون، تم صبر کرو گے یا نہیں؟ یعنی پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور کافروں کا ایمان جانچنے کے لیے، کافروں کی آزمائش کے لیے یہ سب چیزیں رکھی ہیں کہ نبوت کے باوجود کھانا پینا، بازاروں میں گھومنا چلنا پھرنا. اور کافروں کو رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کا صبر دیکھنا ہے کہ کتنے اعلی اخلاق اور ظرف کے مالک. اور یہ طعن و تشنیع اور اعتراضات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں. وکان رب کا بصیرہ، اور تیرا پروردگار کافروں کی اس ایزا کو، تکالیف کو، آپ کے صبر کو، یہ سب اللہ کی نظر میں ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل مل کے رہے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے کیے پر اجر جزا سزا جو دینی ہے وہ دے کے رہیں۔ یہ جو یہاں فرمایا ہے کہ جن کو بھی سعادت دی ہے، یہ کھاتے پیتے تھے، دنیا میں گھومتے پھرتے تھے، قرآن نے اصولی اور حتمی بات بتا دی اور طے کر دی سورہ احقاف میں، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں جس کائنات میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے ہیں، میری باتوں سے، میری تعلیم سے اس قدر کیوں بھدک رہے ہو؟ میں کوئی انوکھی چیز نہیں لے کے آیا، مجھ سے پہلے بھی نبوت تھی، رسالت تھی، اور وہی کہتا ہوں جو سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے، جو پرانی بشارتیں میرے متعلق تھیں میں اس کا مستاق آ گیا ہوں، پھر کیوں نہیں مانتے؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے، یعنی مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہے اور میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، نہ میں اس وقت پوری پوری تفاصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کیا صورتیں پیدا ہوں گی، مگر ایک صاف تو بات صاف بات کہتا ہوں کہ ان اتبع الا ما یوحا الیہ، کہ جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اسی کے پیچھے چلتا ہوں، اسی کے مطابق کام کر رہا ہوں، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تمہیں صاف صاف کہتا ہوں کہ تمہیں ڈر سناتا ہوں اس دن کا جس دن اللہ کے سامنے تم پیش ہو۔ بندے کا کام نتائج سے قطع نظر کر کے عمل پر نظر رکھنا ہے کہ میں نے جو کام کرنے ہیں وہ کیا ہیں، خدا نے میرا ذمہ کیا اس دنیا میں لگایا۔ بس یہیں پہنچ کر لوگ کام سے رک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جمے، اور کسی طرح صبح دیسی گھی کھا لیں اور شام کو گال انار کو مات کریں۔ فرمایا صاف ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اور میری اس دعوت کا، تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آخر پہ، فی الحال میرے علم میں نہیں کہ میں غالب آؤں گا، تم غالب آؤ گے، غلبہ اس اعتبار سے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، وگرنا تو حقیقتاً غلبہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہوا کرتا ہے، انہیں کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری آیات جو عرض کی گئی، جو جن کا ترجمہ عرض کیا گیا آپ کے سامنے، یہ سب بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پوزیشن کیا تھی اور اللہ تعالی نے انہیں کیا بتایا، اور صاف بتایا ہے کہ دیکھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے خیر کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بن دیکھی چیزیں ایسے جاننے لگے جیسے اب تعالی شانہ کا علم ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو ایک طرف ان کی بشریت ہے اور رسالت ہے، دوسری طرف اللہ تعالی کی الوہیت ہے، دونوں میں بڑا فرق۔ یہ ہے سیرت میں وہ مشکل مقام جس کو لوگ برقرار نہیں رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق، ایمان کے لوازمات میں سے ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان میں خدائی اختیارات آ گئے تھے، اللہ کی توحید کو بٹا لگانا اور نقص پیدا کرنا یہ نادانوں کا کام ہے، کوئی عقل مند آدمی اس پہ نہیں آتا۔ سیرت طیبہ کا دوسرا پہلو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا اور ان کا وہ اجتہاد خود ان کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر انہیں علم ہوتا کہ یہ جو اجتہاد میں کر رہا ہوں یہ بہتر راہ ہے بہترین نہیں ہے، تو پہلے مرحلے پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کا فیصلہ فرماتے، بہتر کا فیصلہ نہ کرتے۔ بڑا نازک مقام ہے، ایسا نازک مقام ہے کہ امام رازی اور غزالی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کا قلم اللہ ہی جانتا ہے کس مشکل سے اس مقام پہ گزرا ہوگا، کس مشکل سے انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہوں گی اور کتنا تاب اور تھکن ہوئی ہوگی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجتہادی امور تھے ان کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ اجتہاد ایسی خطا تھی جیسے عام لوگوں کی خطا ہوا کرتی ہے، بالکل ہرگز ایسے نہیں تھا۔ نبوت میں جو علم اور فہم آتا ہے اس کے تین ذرائع ہیں، اتنی دقیق بحث ہے یہ کہ نہ چھوڑے بنتی ہے نہ کیے بنتی۔ چھوڑے اس لیے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو اصل شخصیت مبارکہ سامنے کیسے آئے، اور یہ کیسے پتا چلے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجتہاد کرتے ہیں اور بشریت کی وجہ سے بھی اور دیگر عوامل و اسباب کی وجہ سے بھی کبھی اجتہاد ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہترین راستے کی بجائے بہتر پہ آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہوتی، گوارا نہیں ہوتی۔ اور یہ بات کیے اس اعتبار سے نہیں بنتی کہ نبوت کے مقام پر اور ان کے علم کے جو ذرائع ہیں، فہم کے جو ذرائع ہیں، ان پہ بات کرنا یہ بڑے لوگوں کا حق تھا، اور راہ سلامتی کی یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا خلاصہ نقل کیا جائے۔ سننا چاہیے غور سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے اس کے ذرائع تین ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جس سے علم حاصل ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ وحی ہے اللہ کی، اور اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب جانتے ہیں وحی سے علم کا حاصل ہونا یہ ان بدیہات میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہے کہ جیسے سورج کی روشنی پہ دلیل قائم کرنا خود اپنی حماقت کا ثبوت دینا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ سوچنا کہ وہی سے علم آتا تھا اب اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ تو کوئی احمق ہی پوچھے۔ وہی سب سے بڑا سورس اور ذریعہ ہے، اللہ کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کو علم دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی۔ اور عجیب بات ہے کہ وہی بھی جو نازل ہوئی ہے تو اس سے علم آنا تھا نا، اس کا پہلا لفظ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عبادت کیجئے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ لوگوں کو میری طرف بلائیے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ معاشی استحکام اور مساوات اور برابری کی بنیاد پہ رزق کی تقسیم ہونی چاہیے، یہ بھی ہو سکتا تھا جو تورات میں آتا ہے کہ مجھے آج کی روٹی آج ہی دے دیں، بائبل میں بھی ہے، یہ سب چیزوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن باری تعالی نے بھی کس غضب کی بات نازل فرمائی ہے کہ اقرا، سب سے پہلا لفظ یہ کہا ہے کہ پڑھیے، تعلیم سے شروع کیا ہے، کیونکہ تعلیم نہیں ہوگی تو انسان اور حیوان میں فرق کیسے ہوگا، اور تعلیم نہیں ہوگی تو اللہ کی راہ بغیر تعلیم کے کیسے ملے گی، یہاں تک کہ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں کتنا جاہل ہوں۔ علم بتاتا ہے کہ کیا کیا جہالتیں، اور علم نہ ہو تو یہ بھی تو نہیں پتا چل سکتا کہ جہالت کیا ہے۔ پہلا لفظ یہ فرمایا کہ اقرا، اور پھر یہ فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ اللہ نے علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم بالقلم، یہ بھی فرمایا ہے کہ قلم کے ذریعے اللہ نے علم عنایت فرمایا. سب سے پہلی بات ہی علم کی ہے، کیونکہ قیامت تک اس دین نے باقی رہنا تھا، اور اس دین میں جو ستون ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک بنیاد صحیح علم ہے، اور وہ صحیح علم ہے جس سے اس وقت اس امت مسلمہ کا 90% محتاط اندازے میں کہتے ہیں کہ محروم ہے، کوئی پرواہ نہیں زندگی کہاں گزر رہی. اسپین جب تباہ ہوا ہے تو وہاں کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سیاسی چپکلش کی وجہ سے، سیاسی نظام کی بربادی کی وجہ سے اسپین تباہ ہو گیا. اور مورخین لکھتے ہیں، وہ بھی وہ لکھتے ہیں جنہوں نے قبضہ کیا یعنی عیسائی، کہ جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا ان کے گھروں کو تو کوئی گھر اسپین میں ایسا نہیں تھا جہاں پہ لوگوں کے اپنے ذاتی کتب خانے نہ. بغداد تباہ ہوا ہے تو تاتاریوں کو عبور کرنے تھے پل، اور پل بغداد کی آبادی نے توڑ دیے تھے تاکہ وہ اس دجلہ کو، اس دریا کو عبور کر کے نہ آ سکے. تو کچھ تاتاری پہنچ گئے اور انہوں نے گھروں میں جو لوٹ مار شروع کی تو کتابیں لا کر مسلمانوں کے گھروں سے وہ دجلہ میں ڈالنی شروع کی، پھینکنی شروع کی، حتیٰ کہ اس کی تہ سے لے کے اور اوپر تک پورے کا پورا پل بن گیا. یہ تعلیم یافتہ مسلمان تھے. اور اب لاکھوں کی بات ہوتی ہے، اتنے لاکھ کی کوٹھی بنے، اور فلاں گاڑی کا ماڈل نیا آ گیا ہے وہ ہونا چاہیے، اور فلاں رنگ کے کپڑے، اور یہ چیزیں، اور علم غائب، اس سے کوئی غرض تھوڑے ہی ہے. اس لیے کہ اصل میں ایمان کی وقت نہیں، اور اسی وجہ سے اہل علم بھی نہیں چاہیے. اور یہ ظلم وہ بھی کر رہے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھا رہے ہیں یہ ظلم وہ بھی کر رہے ہیں. سکول کھولیں، کالج کھولیں، بڑے بڑے ادارے کھولیں، لاکھوں روپے اس پہ صرف کریں، کروڑوں کی عمارتیں بنائیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ جو نصاب ہم پڑھا رہے ہیں، اس سے نئی نسل کو جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، یہ تعلیم ان کے ذہن میں شکوک اور شبہات کے کانٹے بیچ دے گی، اور یہ اللہ پر اعتماد اٹھا دے گی، یہ حیا کا ستیہ ناس کر دے گی، یہ شرافت کو ان کے گھر سے نکال دے گی. اور قیامت میں اللہ نے اگر پوچھا کہ یہ جو ادارہ تم نے قائم کر کے اتنے بچوں اور بچیوں کو تباہ و برباد کیا تھا، خدا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ سب نتیجہ ہے اللہ کی گرفت سے بے خوف ہونے کا، یہ سب نتیجہ ہے تعلیم اور علم کی طرف توجہ نہ کرنے کا، اور یہ سب نتیجہ ہے اس بات کا کہ معاش کے چکر میں بلڈنگز اچھی بنائی جائیں، نصاب بہتر سے بہتر زمانے کا لایا جائے، مگر اس میں یہ غور ہی نہ کیا جائے کہ اس نصاب کو پڑھ کے آگے معاشی حیوانات بنیں گے جنہیں ہم ہر سال ان کی کریکٹرز کا، ان کی اخلاقیات کا، ان کی ایتھکس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا کریں گے، یا یہ کہ ہم ایسا نصاب اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھائیں جہاں ہر سال انسان بن کے نکلے. یہ ظلم وہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس پہ بھی کہتے ہیں بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، مار کیوں پڑ رہی ہے. سبحان اللہ، روئی کو آگ دکھائیں اور جب شعلے بھڑکیں تو چیخو پکار پڑ جائے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ سب بادلوں کو دیکھ کر اپنے مٹکے توڑ دینے والی بات ہے، یہ سب معاش کو دیکھ کر اپنی اولادوں اور اپنے بچوں کو اس معاش کی دیوی پہ بھینٹ چڑھا دینے کی بات ہے. تعلیم ختم ہو گئی، اٹھ کے کتنے ممالک ہیں جن میں تعلیم کا وہ نظام جاری ہو مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں میں کہ ایک پڑھے لکھے بچے کو دیکھ کر اندازہ ہو کہ یہ بچہ واقعی پڑھا لکھا ہے. یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے اب، کہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ معاشی حیوان بنانے کی ساری ترکیبیں ہیں، باقی یہ نہیں پتا چلتا کہ انسان بنانے کے لیے بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. پہلی وہی اللہ نے نازل فرمائی، اقرا پڑھیے، تو وہی جو ہے وہ خود تعلیم، خود علم کا ایک ذریعہ ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو علم آتا ہے سب سے پہلا سورس ذریعہ اس کا وہی ہے. دوسری چیز جہاں سے نبوت علم حاصل کرتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کو جو علم ملتا ہے وہ ملکہ نبوت ہے. اور تیسری چیز عقل ہے، عقل عام انسانوں کی بھی ہوتی ہے اور عقل اس سے ماورا بھی ہوتی ہے، عقل ہے جس کے ذریعے علم آتا ہے. یہ جس چیز کو دوسرے درجے میں رکھا ہے کہ ملکہ نبوت ہے، اس کو اصطلاحات کے اعتبار سے ہر زمانے میں متکلمین اور کتاب و سنت کو پڑھے ہوئے اپنے زمانے کے فلسفی جو رائے حق پر قائم تھے مختلف اصطلاحات کے ذریعے بتاتے رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصل مقصد اور منشا سب کا ایک تھا اور اصطلاحات میں فرق تھا. غالباً سب سے پہلے اس سلسلے میں جن کی تحریر ملتی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو لکھا ہے کہ جو حکمت ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے جو القا فی الروح یعنی دل میں ڈالا جاتا ہے. اور انہوں نے بڑی صراحت سے اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ اگر آپ کریں تو بتاتے ہیں کہ نبی کے دل کی جو حکمت ہے وہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جو مجتہد مطلق تھے اللہ نے جو مقام دیا تھا اس کی عظمت کے دلائل میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو انہوں نے کتاب الام میں لکھی. وہ تعبیر کرتے ہیں کہ دل میں وہ بات اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. القی فی الروح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے حدیث میں کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی. یہ علم کا دوسرا ذریعہ ہے مگر یہ وحی سے مختلف ہے، دقیق بات ہے. عام لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے وحی کی ایک یہ تیسری قسم کہی جاتی ہے، مگر عام حد تک تو یہ ٹھیک ہے. اور حقیقت اس کی وہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ازل سے توفیق دی جاتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں یہ بیان کی قوت ہے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا نام حکمت. امام رازی اور امام غزالی اور متکلمین علماء جو تھے انہوں نے اسی دوسرے ذریعہ علم کا نام ملکہ نبوت رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں چونکہ وحی آتی ہے اور نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تو وہ ہوتے 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 مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ پھر وہ اجتہاد اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نبوت ہی کی ایک شاخ ہو جاتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو اپنی کتابوں میں پیغمبر کی قوت اجتہاد قرار دیا ہے. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اور اپنی کتابوں لمعات وغیرہ میں تصوف پر بھی بحث کی ہے اور نبوت کے مقامات پر جہاں بحث کی ہے وہ اسے صاف کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں جو قوت اجتہاد ہوتی ہے یہ ہے وہ چیز. اور صوفیہ وہ اسی کو علم لدنی سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں علم لدنی جو ہے اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا علم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈالا جاتا ہے وہ اس کو اس لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں. اور سیدھا سادہ اسی کا نام حکمت ہے, اسی کا نام پیغمبر کی قوت اجتہاد ہے, اور اسی کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی یہ جو قوت اجتہاد ہے یہ عام انسانوں کی عقل سے اوپر ہے, اور اسی لیے شرع صدر ہوتا ہے انہیں. حکمت کی تعلیم اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے, سب سے پہلے وحی ہے, اور اس وحی کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام کی عقل, اور اس سے نیچے کا درجہ انسانی عقول کا ہے. اور اسی کو اگر آپ حکمت کہیں تو یہ ہر ایک کو اللہ نے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب بھی دی تھی حکمت بھی دی تھی. تو کتاب تو وحی ہوئی, یہ حکمت اس کے بعد دوسرا ہے. ملکہ نبوت کہیے, قوت اجتہاد کہیے, کچھ کہیے, نام اس کا کچھ بھی ہو, مگر یہ دوسری چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی. یہی جملہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لقمان کے متعلق بھی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. اور ناس ہو اس جہالت کا کہ لوگوں نے حضرت لقمان کو حکمت سے مراد حکیم سمجھ کے اور بڑے بڑے بورڈ لگا لیے اور دوائیوں کے برتن رکھ لیے اور بڑے بڑے معجون اور کیا کیا چیزیں تیار کر لیں, اور لقمان وقت جاری ہو گیا نام کہ لقمان دورہ ہیں, یعنی علاج کرتے ہیں. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وحی کے بعد یہ حکمت دوسرا ذریعہ ہے نبوت کے علوم کا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی فرمائی ہے, اور اللہ نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, ہم نے ان کی مملکت کو مضبوط کیا تھا, انہیں دی تھی, وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور ہم نے کیا کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو, حکمت سے بھی نوازا, وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور قوت بیان سے بھی, بیان کرتے تھے. یہی حکمت اور قوت اجتہاد اللہ تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دی تھی, اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قد جئتکم بالحکمت, میں حکمت کے ساتھ آیا ہوں تم میں, ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ, اور دیکھو جو تم اختلاف آپس میں کرتے ہو اس اختلاف کے لیے فیصلہ کن چیزیں لے کے آیا. اور یہی چیز اللہ تعالی نے قیامت کے دن بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنی ہے کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور ہم نے تمہیں تعلیم دی تھی کتاب کی, وہی, والحکمہ, اور حکمت کی, تورات کی, انجیل کی, اتنے احسانات ہم نے تم پہ کیے تھے. یہی چیز وہاں, اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے, ان کے لفظ کتاب الام میں یہ ہے کہ وہ سنتہ الحکمت اللتی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل میں وہ حکمت ہے, القا یا القیا فی روئی ان اللہ عز و جل, جو اللہ کی طرف سے ان کے قلب مبارک میں ڈالی جاتی تھی, ان کی روح میں جو چیز ڈالی جاتی تھی, یہ ہے سنت. اسی کا نام دوسرا حکمت. اور شاہ صاحب اسی چیز کو قوت اجتہاد سے تعبیر کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام عام انسانوں کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جن میں مشترک ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آپ نے سنا ہے کھانا کھانا، پانی پینا، بازاروں میں جانا، شادی بیاہ کرنا عام انسانوں کے ساتھ مشترک ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی دوسری جہت ایسی ہوتی ہے جس میں وہ عام انسانوں سے بڑے ممتاز ہوتے ہیں. خود عام انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام تو وہ ہیں. یہ ان کی شخصیات کا دوسرا پہلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم نے ہاتھ رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک بالکل تپ رہا تھا. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ بخار محسوس فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جتنا تم میں سے عام طور پہ دو آدمیوں کو ہوتا ہے مجھ اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے کہ مجھ اکیلے کو اتنا ہو جاتا ہے. علوم بھی اللہ نے عنایت فرمائے تھے، حکمتیں بھی خدا نے عنایت فرمائی تھیں، انسانوں کے ساتھ کئی چیزیں مشترک رکھی تھیں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں عام انسانوں سے ہٹا کے انہیں چونکہ بلند مقام اور مرتبہ دیا گیا تھا، لہذا یہاں بھی کچھ اور حساب کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی افطار نہیں فرماتے تھے، پھر اگلے دن کا بھی روزہ، پھر اس کے اگلے دن کا بھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہم بھی ایسے روزے رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، ایکم مثلی، تم میرے جیسے ہو سکتے ہو، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، رات کو بھی خدا میرے ساتھ رہتا ہے، تم میں سے کون میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ خصوصیت ہے نبوت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی. نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ صفیں ٹھیک رکھا کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات میں شمار کی جاتی ہے، اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ بات فرمائی تھی، اور یہ وہ چیز ہے جو بشریت سے کہیں زیادہ انہیں عام بشریت سے ممتاز کرتی. بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوت اجتہادیہ کو استعمال کرتے ہیں، اب بات کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح کے مطابق، کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے اور ان کے فرزندگان گرامی کہ اس وقت تک خوش قسمتی تھی فرقے نہیں بنے تھے. شاہ عبد القادر صاحب تک، شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ تک کوئی فرقوں کا وجود نہیں پایا جاتا تھا، لڑائیاں جھگڑے تو ان کے بعد شروع ہوئے. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ اس چیز کو قوت اجتہادیہ سے تعبیر فرماتے ہیں. وہاں بھی انبیاء علیہ السلام ممتاز ہیں باقی لوگوں سے. اجتہاد غیر نبی بھی کرتا ہے اور اجتہاد نبی بھی کرتا ہے، اور اس میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ غیر نبی اجتہاد میں جب غلطی کرتا ہے تو کوئی وحی نازل نہیں ہوتی کہ تم نے یہ غلطی کر لی اسے ٹھیک کرو. وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرض کیجئے کہ کوئی اجتہادی خطا ہو جاتی تو خدا کی طرف سے وحی نہیں آتی، جبریل امین نہ آتے اور یہ کبھی یہ نہ کہتے کہ آپ نے یہ بات خطا میں کر دی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اجتہاد کرتے ہیں تو اگر ان کا اجتہاد صحیح ہو تو وہ وحی بن جاتا ہے، اس کا مقام اور وحی کا مقام یکساں ہوتا ہے، اور وہ اجتہاد اگر ان کے شان نبوت سے کم درجے کا ہو تو فوراً وحی آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ اجتہاد نہیں کرنا تھا. بہت نازک مقام ہے اور بہت نازک باتیں ہیں، مگر رسالت کا وصف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد کیے ہیں وہ اجتہادات بھی اگر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تو وہ اللہ کی طرف سے وہ سکوت وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تائید آ گئی ہے تو وہ تو اور نور نور کی بات ہے. اس کی مثال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ یہودی اپنے قلعے اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک کہ کھجور کے باغات نہ کاٹے جائیں، اور آپ نے کھجور کے باغات کٹوا دیے، شور مچ گیا. اس زمانے میں کوئی تنظیمیں نہیں تھیں انسانی حقوق کی، وگرنہ وہ جلوس بھی نکالتی. شور مچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ دیکھو جی ہرے بھرے باغوں کو اجاڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں نازل فرما دی، اللہ نے فرمایا ما قطع تم ملی نتن، یہ جو کھجوروں کے درخت آپ نے کاٹے ہیں اور جو آپ نے چھوڑ دیے ہیں یہ سب کا سب ہمارا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا یہ حکم کہاں نازل ہوا تھا؟ وحی میں تو ہے نہیں، خدا کی کتاب میں، قرآن پاک میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد تھا، اور یہ ایسا اجتہاد تھا کہ جب آپ کر چکے ہیں تو تائید میں وحی الہی نازل ہو گئی کہ بالکل ٹھیک کیا. یہ فیصلہ امت کا بڑے سے بڑا آدمی کرتا، حضرت وقر رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے ہیں وہ بھی کرتے تو بھی خدا کی طرف سے وحی نہ آتی. یہ نبوت کا اجتہاد ہے، یہ وہ علم لدنی ہے، یہ وہ توفیق ازلی ہے، یہ وہ قوت تبیین ہے، اور یہ وہ رازی اور غزالی کی زبان میں ملکہ نبوت ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں انبیاء علیہ السلام کی قوت اجتہاد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اور اسی کا نام حکمت. یہ دوسرا ذریعہ ہے علم کا کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا. اور جہاں اجتہاد میں خطا آ گئی وہاں اللہ تعالی نے قائم نہیں رہنے دیا، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر خطا پر قائم مان لیے جائیں تو ان کے لیے خطا ہوگی، امت کے لیے تو وہ سنت بن جائے گی. کیسی نازک بات. تو فوراً وہی آ گئی کہ دیکھیے یہ جو کام ہے آپ نے کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو علیہ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ کا کام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں بلند و بالا تھے، اللہ نے معصوم رکھا تھا انہیں. محتاط سے محتاط تعبیر کرتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو اجتہاد میں اختیار فرما لیا اللہ تعالی نے کہا یہ بہتر ہے، بہترین نہیں ہے. اور اگر آپ بہترین کو اختیار نہیں کریں گے، بہتر کو اختیار کریں گے تو آپ کی امت ترقی نہیں کر پائے گی، بہتر تک رک جائے گی. آپ بہترین پر رہیے تاکہ آپ کی امت بھی اس راستے پہ چل کر بہترین امتوں میں شمار ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نفوس ایسے نہیں ہوتے جیسے عام انسانوں کا نفس ہوتا ہے کہ وہ انہیں گناہ اور برائی اور ان چیزوں کے لیے دعوت دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام تو بہت بڑی چیز تھے. خدا توفیق دے کسی دن خود نفس نبوت پر بات کرنے کی کہ وہ کتنی عظیم چیز. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے تصریحات اس پہ لکھی ہیں. انبیاء علیہ السلام کا تو کہنا ہی کیا، اس عالی مرتبے کا تو ٹھکانا ہی کیا ہے، ان کے جوتوں سے جنہوں نے فیض پایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کی توجہات سے جنہیں ولایت عظمیٰ کے مقامات نصیب ہوئے ہیں، ان حضرات کا یہ حال تھا، ان کی عقل کا، ان کے علم کا، ان کی جلائے باطن کا، ان کے تزکیے کا، کہ وہ نفس کے مقائد سے، نفس کے مکر سے خوب آگاہ تھے. انسان گناہ میں پڑتا ہے نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے، ایسے نہیں تھا. حتیٰ کہ انسانوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ نفل عبادت اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، اور جب سر پہ کوئی موجود ہو اور مربی ہو اور تزکیہ ہوا وہ پورا اس مربی کا، تو وہ اپنے اس متعلق ایک متعلقہ فرد کو اس مسترشد کو نفل عبادت سے روک دیتا ہے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حضرت نے تو نوافل سے منع کر دیا، حضرت نے تو عمرے سے روک دیا، اس چیز سے روک دیا، اور اس کی نگاہ اس حقیقت پہ نہیں جاتی کہ یہ جو نفل عبادت کرنے والا تھا اس کے نفس کا اس میں حصہ تھا، اور شیخ نے تربیت کے لیے اس نفس کے حصے کو رد کر دیا اور بتایا یہ کام نہ کرو. یعقوب کرخی رحمت اللہ علیہ تھے، فرماتے تھے کہ مجھے اپنے دل میں کچھ تنگی، کچھ کدورت محسوس ہوئی، اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا باطن تاریک ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا میں روزے رکھوں، اور ایک دن میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور ہمارے شیخ خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے کچھ ان کے مہمان آ گئے. تو میرے حضرت نے مجھ سے کہا یعقوب آؤ اور کھانا کھاؤ. تو کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ نجار تھے، بڑئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میرا روزہ ہے، اور پھر مجھے خیال آیا کہ شاید میرے شیخ کو اندازہ ہے، تو میں کھانے میں بیٹھ گیا. تو جب میں بیٹھا تو میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ ایسا روزہ جس کی وجہ سے نفس میں یہ بات پیدا ہونے لگے کہ میں اپنا علاج کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں غرور آنے لگے، اس روزے سے کھانا بہتر ہے کہ بشریت کی حدود میں رہے اور کبر میں نہ پڑے. کرخی رحمت اللہ نے کہا میں نے کھانا کھا لیا اور میں نے سوچا تو واقعی میرے نفس کا یہ مکر تھا کہ میں روزے رکھنے کی وجہ سے، نفلی روزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا کہ میں نے اپنا علاج کر لیا، اور نتیجہ یہ کہ غرور میں پڑ جاتا. جو حرام تھا میرے شیخ نے میرا نفلی روزہ توڑوا دیا اور کھانا کھلایا، اور اس سے عاجزی پیدا ہوئی اور میں غرور سے بچ گیا. تو نفس کے جو مکر ہیں وہ تو اتنے شدید ہوتے ہیں. کہتے تھے کہ مجھے جب یہ اندازہ ہوا کہ جس سے میرا تعلق ہے اس کی نفس کے مکر پہ کتنی نظر ہے، تو میں نے کہا حضرت اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ایسا شیخ نہ ملے جو اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہو اور جسے نفس انسانی کی تربیت میں ملکہ حاصل ہو، تو پھر اس وقت انسان کیا کرے، کس کا دامن پکڑے. تو میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار پڑھا کرے. کیا علاج تجویز فرمایا. اب جن کا دماغ اس علاج کو نہیں سمجھ سکتا اور زبان بے باک ہو تو وہ پہلے ہی کہے کہ یہ کہاں سے علاج آ گیا. اگلا جملہ بھی سننا چاہیے. میرے حضرت کہنے لگے ہر نماز کے بعد جب 20 مرتبہ استغفار پڑھو گے تو پانچوں نمازوں کے بعد 100 مرتبہ ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ جب کچھ گرانی محسوس ہوتی ہے تو میں لوگوں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو فرمایا اس حدیث پہ عمل ہونے کی وجہ سے دل سے پردہ یا دل میں جو غبار ہے وہ ہٹ جائے گا. تو جب تزکیہ نہیں ہوا ہوا ہوتا تو انسان اپنے نفلی اعمال کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور جو کامل ہوتا ہے اسے نفلی اعمال سے اس لیے بھی ہٹا دیتا ہے کہ اس نفل کے نتیجے میں جو کبر پیدا ہوگا اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. بہت مرتبہ عمرہ جو سنت ہے اور بعض مرتبہ اس سے زیادہ اہم فریضہ سامنے آ جاتا ہے، تو کوئی کہے کہ عمرہ نہ کیجئے، اس وقت فلاں کام اس سے زیادہ اہم ہے، تو گرانی ہوتی ہے لوگوں کی طبیعت، وہ کہتے ہیں عمرے جیسی چیز سے روک دیا. مقصود عمرے سے روکنا نہیں ہے, مقصود دو ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس کے مقابلے میں فرض ہے, زیادہ ضروری ہے, اس کام کو کرو. اور ایک یہ کہ عمرے کر کے جو دل میں یہ پیدا ہوگا کہ ہم تو ہر سال گناہ بخشواتے ہیں اور پھر کوئی نہیں, ٹھیک ہے, حرام حلال کوئی تمیز, یہ جو تصورات کا خلط ملط ہو جانا ہے, یہ اس کا علاج ہے کہ مت چاہو. تو تربیت عام انسانوں کے نفوس کی جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس اور یہ چیزیں, ان کی تربیتیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو اجتہاد کیا ہے وہ کوئی گناہ کی بات تھی. ہم سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کر رہے ہیں, اسی سیرت پہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اجتہاد کیے وہ سارے کے سارے بس ایسے تھے کہ جہاں پہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے, جن اجتہادات کے بارے میں مراد وہ ہیں, اور اللہ تعالی نے بتایا ہے وہ جہاں جہاں خدا نے وحی نازل فرمائی ہے وہ سب کے سب ایسے تھے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چیز کو چھوڑ کر بہتر چیز اختیار فرمائی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس بہتر چیز پر نہ رہیں, ایک سٹیپ اوپر چلے جائیے, بہترین پہ آ جائیے. یہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی تعبیر ہے, اور کئی مقامات پہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق, محبت اور حقیقت کی وجہ سے یہ لکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن پاک کی تصریح کے مطابق 6 مرتبہ یہ باتیں پیش آئیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس اجتہاد کو مزید آگے بڑھایا ہے, فرمایا یوں نہیں, یوں ہونا چاہیے تھا, اور یہ غیر نبی کوئی بھی کرتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے لیے کوئی سوال نہیں ہے. بھائی پہلا موقع سورہ نساء میں آتا ہے, ہمارے حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی میں بحث کی ہے اس موضوع پہ, اور حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے معلوم نہیں کیسے 5 مقامات لکھ دیے, حالانکہ وہ 5 سے زیادہ ہیں, اور یہاں تک لکھ دیا کہ صرف 5 مقامات ایسے ہیں. تعجب اس لیے ہے کہ ایسا آدمی جس کی سیرت پر بھی نظر, کہ پوری سیرت النبی لکھی, اور ایسا شخص جس کی تفسیر پر بھی نظر, ارض القرآن جیسی کتاب لکھی, اور تاریخ پر نظر, عمر خیام کی سوانح لکھی جو اس سے پہلے لکھی نہیں گئی تھی اردو زبان, 800 صفحے پہ لکھی, اور سوانح پہ جس کی نظر, شبلی نعمانی کی اور کس کس کی سوانح لکھتے رہے, اور اسی طرح عیسائیت کے اور یہودیت کے موضوع پہ ان کی نظر, اور اتنی وسیع نظر, مگر معلوم نہیں کیسے حضرت سید صاحب رحمت اللہ نے یہاں صرف 5 مقامات ارشاد فرمائے, حالانکہ قرآن پاک میں زیادہ مقامات. اس سے ایک مقام کا حضرت نے ذکر نہیں کیا, اور یہ بھی اجتہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قصہ یوں پیش آیا ترمذی کی روایت کے مطابق کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے, قتادہ ابن نعمان کے رفاع رضی اللہ عنہ, ان کے گھر ہو گئی چوری, اور چوری کرنے والے جو تھے ان کے مختلف نام ہیں. ترمذی اور امام حاکم رحمت اللہ نے اپنی مستدرک میں جو نام لکھا ہے وہ بشیر کا نام لکھا ہے, تھا یہ شخص منافق اور بظاہر مسلمانوں میں گھل مل کے رہتا تھا. مسلمانوں کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ کھانے پینے کے لیے زیادہ اشیاء نہیں ہوتی تھیں, اور گندم کبھی کبھی آتی تھی, آٹا کبھی کبھی آتا تھا. تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے آٹا خریدا, اور کسی ضرورت کی وجہ سے یا مہمانوں کی وجہ سے اسے اپنے گھر کی پچھلی کوٹھڑی میں رکھ دیا محفوظ کر کے, اور اس کے ساتھ اسلحہ بھی اپنا رکھا. بنو عبیرک قبیلہ تھا جس کے یہ صاحب ایک فرد تھے بشیر، انہوں نے نقب لگایا اور آٹے کی بوری چوری کر دی اور اپنی طرف سے چالاکی یہ کی کہ اس بوری کو لے کے ایک یہودی کے گھر پہ راتوں رات چلے گئے اور آٹے کی بوری میں تھوڑا سا سوراخ بھی کر دیا تو وہ آٹا گرتے 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 اس یہودی کے گھر تک چلا گیا، وہاں پہنچ کے اسے بند کیا پھر اپنے گھر لے گئے۔ صبح جب ہوئی تو شور مچا کہ رات آٹے کی بوری حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کے گھر سے اور اسلحہ کوئی لے گیا ہے اور نقب لگایا ہے، دیوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول ایسے چوری ہو گئی ہے۔ تفتیش پڑی تو لوگوں نے کہا کہ دو دن چار دن بعد کہ بنو عبیرت کے ہاں رات کو آگ جل رہی تھی، وہاں روٹیاں پک رہی تھیں، تو چوری تو انہوں نے کی ہے، دیکھنے والے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ تو بنو عبیرت کو جب بلایا اور بشیر کو تو صاف مکر گئے، انہوں نے کہا یہ چوری جو ہوئی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ تو کیا ہے لبید نے، لبید ابن سہل رضی اللہ عنہ نے۔ لبید ابن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس جب گئے یہ تو انہوں نے تلوار نکال لی اور انہوں نے کہا اچھا یہ چوری ہم نے کیا ہے، اللہ کی قسم اب جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تلوار بھی نیام میں واپس نہیں جائے گی، مجھ پہ الزام لگاتے ہو۔ انہوں نے رفع دفع کا معاملہ کر کے دیکھا، جب حضرت لبید رضی اللہ عنہ کی کوئی صورت بنتی نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، اتنے قابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں وہ، تو انہوں نے وہی جو آٹے والی ترکیب چلی تھی اس کے متعلق کہہ دیا کہ فلاں یہودی کا یہاں دیکھو چوری وہاں ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ اس بیچارے کو تو خبر نہیں تھی کہ آٹا کہاں سے گر رہا ہے اور میرے گھر تک پہنچ رہا ہے، آٹا رات کو گھر لے گئے اور اسے اگلی صبح کو وہی اسلحہ جو چوری کر کے لائے تھے اسے جا کے رکھا یہودی کے پاس، ہوتا یہ امانت رکھ لو اسلحہ ہے، گھر میں ذرا ڈاکے کا خدشہ رہتا ہے تو یہ ہم لے لیں گے، اس نے رکھ لیا۔ اپنی طرف سے یہودی کے خلاف پوری سازش کر لی، زمانے میں منافقین یہودیوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور شواہد سارے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ یہودی کے گھر تک آٹا گیا ہے اور اسلحے کا آپ پوچھ لیجئے، آپ نے جب پوچھا تو اس نے اسلحہ لا کے سامنے رکھ لیا، اسلحہ بھی برآمد ہو گیا، یہ چیز بھی آ گئی، اب اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کٹوا دیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے ڈانٹا کہ تم نے بنو عبیرک پہ غلط الزام لگایا ہے اور منشاء مبارک ہوا کہ یہودی کا ہاتھ کاٹ دیں، اور خوش تھے یہ سارے منافق کہ اب ہاتھ کٹے گا، اور یہودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد بھی فرما دی، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا، یہ اجتہاد تھا اور اجتہاد کی بنیاد جو تھی یہ سارا قصہ تھا، شواہد تھے، ایسے ہی تو نہیں تھا۔ اور وہ یہودی قسم کھائے کہ میں نے یہ چوری نہیں کی، انہوں نے کی ہے، اور شواہد یہ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ کٹوانا اس کا چاہا، اللہ نے وہی نازل فرما دی، یہ ہے خدا کی کتاب، یہ ہے عدل، کہ بظاہر بشیر ایک مسلمان تھا اور اپنے سر سے وہ اتار رہا تھا بات، یہودی پہ ڈال رہا تھا، لیکن اللہ نے انصاف کی بات فرمائی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ جو کتاب نازل کی ہے بالکل سچائی کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ اللہ نے جو آپ کو سجھایا ہے، اللہ نے یہ جو آپ کو حکمت دی ہے، یہ قوت اجتہاد جو دی ہے آپ کو، آپ کے دل میں یہ جو طاقت ہے، اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کیا کیجئے، صحیح فیصلے، ولا تکل للخائنین خصیما، اور ان چوروں کے طرفدار آپ نہ بنی۔ اب شواہد کی بنیاد پر کوئی شخص بھی یہ فیصلہ کرتا تو خدا کی وحی آتی؟ کبھی نہ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُقُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور چوروں کے طرفدار آپ ہرگز مت بنیے، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے، اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے. بشیر کی باتوں میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آگئے، جیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ قتادہ نے کیا کیا ہے، رفاعہ نے کیا کیا ہے، بنو بیرک پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، یہ تو یہودیوں کا کام تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور مسلمانوں اس کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے، اس قبیلے کی طرف سے مت جھگڑنا جنہوں نے خود خیانت کی ہے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو سخت گناہگار ہو، سخت خیانت کرنے والے لوگوں. یہ بنو بیرک یستخفون من الناس، لوگوں سے اپنی چوریوں کو چھپاتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں چھپاتے؟ وہو معہم، اور اللہ ان کے ساتھ ہے. اس یبیتون ما لا یبا من القول، جب راتوں کو بیٹھ کے یہ آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ کس طرح راتوں رات یہودی کو بدنام کیا جائے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے، اس کا علم محیط ہے. ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں مسلمانوں تم اس کی طرف سے صفائی پیش کر سکتے ہو، لڑ سکتے ہو، دلائل دے سکتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن کون اللہ کے حضور میں اس کی وکالت کرے گا؟ امن یکون علیہ وکیلا، کون ہے جو اس دن اس منافق کی طرف سے خدا کے حضور میں پیش ہوگا؟ اللہ خود سارا علم ہے. اور پھر کیا خوب بات منافقوں کے لیے بھی ارشاد فرمائی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی. ہمیں یامل سوئن، اور لوگوں جو گناہ کر لے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو ایسا پائے گا کہ اللہ اسے بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ ان گناہوں کا ذکر ہے، اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، جن گناہوں میں کوئی آدمی کسی کے حقوق پر زد نہیں پڑتی. اللہ کے اور بندے کے درمیان جو گناہ ہیں، ایسے گناہ جس میں انسان اپنے ہی جسم کا، اپنے ہی مال کا نقصان کرتا ہے، وہ گناہ متعدی نہیں ہے، لازم ہے. جیسے بعض بیماریاں انسان کے اپنے جسم تک محدود رہتی ہیں، اور بعض بیماریاں ایسے ہیں جیسے کسی کو بھی لگ جاتی ہیں. تو ایسے گناہ جن گناہوں میں دوسرے کے کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے. اللہ نے فرمایا اگر ایسا گناہ کسی سے ہو جائے، اسے چاہیے اللہ سے معافی مانگ. ہمیں یکسب اسمن، اور جو ایسا گناہ کرے گا، فانما یکسبہ علی نفسہ، وہ اپنے لیے ہی کچھ خرابی کرے گا. وکان اللہ علیمن حکیما، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا. ہمیں یکسب خطیاتن، اور رہ گئے دوسرے گناہ جو متعدی ہیں، جس میں لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. جو کوئی ایسی خطا کا ارتکاب کرے، او اسمن، یا گناہ کرے، ثم یرمی بہی برئن، پھر اس گناہ کو دوسرے کے ذمے لگا دے، بہتان لگائے، فقد احتمل بہتانن، تو یقیناً اس نے بہتان اپنے لیے اکٹھا کیا. و اسم مبینہ، اور ایسا گناہ کیا جو کھل جانے والا ہے، واضح گناہ ہے. کیونکہ یہ اپنا گناہ چوری کا یہودی کے ساتھ لگا رہے تھے نا، اللہ کا عدل دیکھا ہے یہودیوں کے بارے میں. خدا نے کہا ہے جس نے گناہ کیا ہے ذمہ اس کا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ کے شامل حال نہ ہوتا، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ایک گروہ نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا، ان یضلوک، کہ آپ کو صحیح فیصلے سے ہٹا دیتے، بہترین سے بہتر پہ لے آتے. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ کسی کو غلط طرف نہیں لے کے گئے سوائے اپنی جانوں کے. وما یضرونک من شیء، اور آپ کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اس لیے کہ اللہ نے اس اجتہاد کے لیے وہی نازل فرما دی نا. وانزل اللہ علیک الکتاب، اور آپ کے تو کہنے ہی کیا ہیں، آپ پہ تو اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا ہے. والحکمہ، اور اللہ نے یہ حکمت، اجتہاد کی قوت، یہ سب چیزیں آپ کو دی ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جسے آپ پہلے جانتے نہیں تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور اللہ کا تو بڑا فضل آپ کے شامل حال. اندازہ کیا آپ نے, یہ ہے وہ چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا کہ یہودی کا ہاتھ کٹنا چاہیے شواہد کی بنیاد پہ, اللہ تعالیٰ نے اس پہ قائم نہیں رہنے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ٹھیک ہے شواہد ہیں سب کچھ ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو سازش تھی نا اس کی آپ کو خبر نہیں ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا چیز تھی. دوسرا مقام قرآن نے بیان کیا ہے دسویں پارے میں سورہ انفال میں, اور ہوا یوں کہ غزوہ بدر سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ اختیار دیا. یہ وہ تفسیر ہے اس آیت کی جو امام ابوبکر جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے, اور جساس رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر کو چاہے بعد میں کم لوگوں نے لیا ہو لیکن جساس رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق ہر جگہ لکھا ہوا ملے گا کہ کانا امام الحنفیہ فی عصرہ ہی, حنفی فقہ میں وہ اپنے زمانے کے امام تھے, بہت بڑا مقام تھا ان کا اور رتبہ تھا, اور ان کی کتابوں میں ایک مقام ایسا ہے جو سخت تردید کیے جانے کے قابل ہے, باقی ہر طرح سے اللہ نے علم سے نوازا تھا. ان کی تفسیر کے مطابق اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ اختیار دیا کہ کبھی جنگ ہو جائے تو تم چاہے قیدی بنا لینا چاہے فدیہ لے لینا, دونوں میں سے ایک چیز. بدر کا واقعہ پیش آ گیا, اور بدر کے جب قیدی آئے ہیں تو مختصر بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو قتل کر دیں, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ آپ فدیہ لے لیں. تھیں دونوں باتیں ٹھیک, اللہ نے اختیار دیا تھا مسلمانوں کو, اور اللہ تعالی کی مرضی اور منشاء مبارک یہ تھی کہ بجائے فدیہ لینے کے ان کافروں کا خون زمین پر گر جائے. اور بدر کے دن بجائے اس کے کہ مسلمان ان کافروں کو پکڑنے میں لگ جائیں قید کرتے, اسی دن اگر یہ تھوڑے سے اور جدوجہد کر کے مار دیتے ان کافروں کو, تھوڑا سا پیچھا کر لیتے, تو قریش کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا, اگلی بات ہی نہ چلتی پھر, کیونکہ قریش کے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے بدر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ بدر میں اس لشکر کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی قسم مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے, اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. اسی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب لوگ قیدی بنا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے معاذ تمہیں لوگوں کا یہ قیدی بنانا پسند نہیں آ رہا تمہارے چہرے کے آثار سے. ان کا بالکل آپ سچ کہتے ہیں اللہ کے رسول, ہمیں تو چاہیے کہ یہ ان ظالموں کا خون زمین کو رنگ دیں ان کے خون سے, یہ کیوں ہم انہیں قیدی بنائیں, مار کیوں نہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ قبول فرما لیا تھا, اور اللہ تعالی نے اس پہ یہ آیات نازل کی ہیں. اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قیدی بنا لیں, حتی یسخن فی الارض, یہاں تک کہ جب قیدی آئے جب ان کی لڑائی ہو تو انہیں چاہیے تھا کہ زمین کو ان کے خون سے رنگ دیتے. یسخن تریدون عرض الدنیا, تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی میں ان کے فدیے لو, واللہ یرید الاخرہ, اللہ چاہتا ہے کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. بڑا مقام ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا, اس لیے یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ بات کہ فدیے کو قبول کر لیں ان کے اپنی شان کے مناسب نہیں تھی. اللہ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا, تم سب یہ چاہتے ہو کہ فدیہ لے لو, واللہ یرید الآخرہ, اللہ تو چاہتا ہے آخرت, تو تمہارے دل میں یہ بات اتنی بھی نہیں آنی چاہیے تھی, تم تو ایسی پاک جماعت, واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، لولا کتاب من اللہ، اور اگر اللہ نے یہ پہلے سے طے نہ کیا ہوتا سبا کا جو گزر گیا، کہ چاہے فدیہ لو اور چاہے قیدیوں کو لو، دونوں میں سے ایک چیز تمہیں اختیار خدا نے پہلے سے نہ دیا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ جو تم نے فدیہ لیا ہے نا، اس کے بعد خدا کا عذاب تم پہ آ جاتا. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا اللہ کے رسول کس وجہ سے رونا ہے ہمیں بھی بتا دیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تم اور سعد اگر نہ ہوتے تو خدا کا عذاب آ جاتا، میں نے اسے اس قریب کے درخت تک آتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے، یہ اجتہاد تھا نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، خدا نے اس پہ فرما دیا بہتر چیز پہ بہترین چیز کو لائیں، اور فرمایا کہ اچھا اب جب ہو گیا فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اب یہ پاک اور حلال چیزیں ہیں کھاؤ انہیں، واتقوا اللہ اور احتیاط رکھو اللہ تعالی کے معاملات میں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں. تیسری چیز جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا، غزوہ تبوک میں پیش آئی اور تفصیلات سے قطع نظر اتنی بات ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے، اور منافقین نے آ کے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے یہ کہا کہ آپ اجازت دیں میں مدینہ طیبہ میں رک جاؤں، اجازت دیجئے یہیں رہ جاؤں، اجازت دیجئے یہیں ٹھہر جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے رہے اور آپ نے منع نہیں فرمایا، تو ان کو منع نہ کرنا یہ ایسی چیز تھی جس پہ اللہ تعالی نے آیات نازل فرما دی، اور اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا افاللہ عن کلما زنت لہم، اللہ درگزر کرے آپ کی اس اجتہادی لغزش سے، لما زنت لہم، کیوں آپ نے منافقوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ کھل جاتا ان لوگوں پر جو سچے ہیں، جو واقعی کسی عذر کی وجہ سے رک رہے ہیں، پتہ علم الکاذبین، اور پتہ چل جاتا ان کا بھی جو جھوٹے ہیں. اس طرح تو کچھ مسلمان جو رہ جائیں عذر سے، ان کا اور منافقین کا پتہ کیسے چلے، تو آپ اجازت نہ دیتے نا، پھر اگر یہ رکتے تو پھر پتہ چلتا کہ یہ منافق، کیوں آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے ان لوگوں نے تو کبھی اجازت نہیں مانگی تھی جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے تھے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں، واللہ علیم بالمتقین، اللہ ان متقی لوگوں سے واقف ہے، خوب باخبر ہے کون خدا کی راہ میں ہے اور عذر کی وجہ سے ٹھہرنا چاہتا ہے اور کون منافق ہے، آپ نے کیوں اجازت دی. یہ اجتہادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لغزش ہوئی اور بہترین کی بجائے بہتر چیز اختیار فرمائی، اللہ نے کہا آپ ایسے نہ کیجیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم نے کوئی ایسا عتاب بھی دیکھا ہے کہ غلطی کے اظہار سے پہلے کہہ دیا گیا ہو کہ ہم نے درگزر کیا، معاف کیا. وہ کہتے تھے اللہ کی محبت کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بعد میں کہا ہے کہ آپ نے کیوں اجازت دی ہے، پہلے یہ فرمایا کہ افاللہ ان کا ہم نے درگزر کیا. یہ محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، خدا نے تعبیر ایسی کی. چوتھا مقام جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے اسی سورہ توبہ میں اس اجتہاد پر آیات نازل کی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن ابی کی لاش لائی گئی، وہ منافق تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کے کیا کہنے، ان شفقتوں کے کیا کہنے، دشمنوں کے لیے وہ عفو کا دامن جو کبھی نہیں سمٹا اس دن بھی ویسے ہی تھا جیسے وہ ہمیشہ تھا، اس کی فراخی اور اس کی وسعت نے عبداللہ ابن ابی کو ڈھانپ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا اور اس کے کفن کے لیے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ ابن ابی کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا۔ یہ چیزیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو ایسا منافق ہے، فلاں دن اس نے یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کرتا رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہہ دیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، ان تستغفر لہم سبعین مرتن، اور 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان منافقوں کو نہیں بخشے گا۔ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک پہ غلبہ تھا اس چیز کا اس وقت، رحمت کا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر منافقوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تو مخلص مسلمانوں کے دل پہ کیا گزرے گی کہ منافقوں کے ساتھ بھی ایسا اچھا رویہ۔ تو فرمایا عمر، اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا مانگوں تو خدا نہیں قبول کرے گا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہٹ گیا، اور ایک جگہ یہ بھی ان کا جملہ آیا ہے، انہوں نے کہا مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس جرت سے اس دن بات کر لی تھی۔ یہ جملہ ان کا حدیبیہ کے متعلق بھی آیا ہے، اور حدیبیہ کے متعلق تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں برابر غلام آزاد کرتا رہا ہوں اور برابر صدقہ کرتا رہا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا رہا ہوں کہ حدیبیہ کے دن میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہو گئی تھی، بس خدا اسے معاف کر دے، مجھے اس دن بات نہیں کرنی۔ اتنا ادب اور احترام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہٹ گئے، اللہ تعالی نے آیات نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا نا، اللہ تعالی نے فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کوئی منافق مر جائے آپ آئندہ ہرگز اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جنازہ ولا تقم علی قبری، آپ تو ایسے منافق کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ وماتوا وهم فاسقون، اور یہ مرے اس حال میں ہیں کہ سخت گناہگار تھے۔ یہ اجتہاد جو بہتر تھا اللہ نے بہترین کر دیا، اور فرمایا خبردار جو ان منافقوں کا آپ نے جنازہ پڑھا، یہ تو مرے کفر پہ ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں کون کون منافق ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جنازہ کسی کا پڑھتے تھے تو پوچھتے تھے اپنی دور خلافت میں کہ افیکم حذیفہ، حذیفہ موجود ہیں، اور لوگ کہتے تھے کہ حذیفہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جنازہ نہیں پڑھتا، کیونکہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے قرآن کی اس آیت کے مطابق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم بھی نہیں پڑھتے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے حاشیے میں تفسیر عثمانی پہ یہ حوالہ دیا ہے، لکھا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5واں مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی بیویوں میں سے ایک خاتون کے گھر، اور عصر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر ہر ایک گھر میں تشریف لے جاتے تھے، پوچھتے تھے حال احوال۔ تو وہ جو خاتون تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینے کے لیے پیش کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں مصروف ہو گئے پینے میں، اور اصل منشا ان کا یہ تھا کہ زیادہ دیر یہاں قیام رہیں، کچھ دیر زیادہ بیٹھ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج آئے نا تو تم کہنا کہ آپ سے مغافیر ایک پودا ہے، اس پہ شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں کہ اس کی بو محسوس ہوتی ہے، اور میں بھی یہی کہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما زیادہ دیر نہیں ہوں گے. آنزل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دو جگہ سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، بس یہ فرما دیا. اللہ تعالی نے اس پر عطاف فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایها النبی، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال جائز قرار دی تھی کیوں آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم آئندہ شہد نہیں پیوں گا، اس قسم کو توڑیے اور کفارہ ادا کیجئے. واللہ مولاکم، اللہ ہی آپ سب کا وارث ہے، مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور اللہ ہی علم اور حکمت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ شہد نہیں پیئیں گے، اور اللہ تعالی نے یہ پانچواں موقع ہے کہ آپ کے اجتہاد کے متعلق فرما دیا کہ یہ بہترین چیز نہیں ہے. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شہد منگایا، اسے پیا، اور جو قسم تھی وہ ٹوٹی، اور آپ نے ایک غلام کفارے میں آزاد فرمایا. کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے تین درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ کسی حلال اور جائز چیز کو انسان عقیدتاً حرام سمجھے، مثلاً گائے کا گوشت ہے، حلال ہے، جائز ہے، عقیدہ کسی انسان کا ہی ہو جائے کہ گائے حرام ہے، تو جو چیز نص سے حلال ثابت ہوئی ہے اس کو حرام سمجھنا یہ کفر ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شراب کو حلال سمجھنے لگے. اور ایک درجہ یہ ہے کہ عملاً حرام کر لے، تو یہ گناہ کی بات ہے. کوئی آدمی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں لیمو نہیں پیوں گا، یہ جائز اور حلال ہے، اور اس کو خدا کی قسم کھا کے حرام کرے گا، تو فقہی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑے، یہ گناہ ہے اس انسان کے لیے، اور کفارہ ادا کرے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس جائز اور حلال چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے ثواب کی نیت سے کہ اگر یہ چیز چھوڑ دوں تو ثواب حاصل ہوگا، یہ بھی ناجائز ہے اور بدعت کے درجے میں. یہ رہبانیت، کوئی آدمی کہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس سے خدا کا قرب مجھے حاصل ہوگا، یہ غلط بات ہے. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی روحانی طور پر علاج کے لیے، جسمانی طور پر علاج کے لیے کہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاتا، تو یہ جائز اور بلا کراہت جائز ہے، کوئی گناہ نہیں. ایک آدمی جب بھی آفس سے نکلتا ہے تو سامنے کارن ہے، مکئی ہے، نظر پڑتی ہے، ہمیشہ دل للچاتا ہے کہ یہی کھا لیں، روز کھانے لگا، اور ایک دن جی میں آیا کہ اتنا بھی اپنے نفس کو کیا کھلا چھوڑنا، آئندہ نہیں کھاؤں گا، تو یہ علاج کیا نا اپنے نفس کا، سال تک نہیں کھایا، دو سال تک نہیں کھایا، یہ بلا کراہت جائز ہے اپنا علاج. اور یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ سے منقول ہے، اور نادان جو صوفیہ کے علاج میں اور ثواب کی نیت سے کسی حلال چیز کو چھوڑنے میں فرق نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو رہبانیت ہے. انہیں کیا معلوم رہبانیت کیا چیز ہوتی ہے؟ رہبانیت تو یہ تھی کہ وہ اس چیز کو ثواب سمجھ کے کرتے تھے، صوفی سے ثواب سمجھ کے تھوڑے ہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایک سال تک کھجور نہیں کھانی، اپنا علاج کرنا ہے، اپنے نفس کا علاج کرنا ہے، یہ اس انسان کا علاج ہے، اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ اتنا سطحی علم اور فتوے دینے میں زبان اتنی تیز کہ صوفیہ کے اس علاج کو جو اپنی جسمانی یا روحانی بیماری کے لیے کرتے ہیں، جا کر ملائیں بھی تو عیسائیوں سے، اور فوراً یہ حدیث پڑھنا کہ لا روحانیت فی الاسلام، صاحب اسلام میں تو روحانیت کی اجازت نہیں. اسلام ایسا تختہ مشق بن گیا ہے کہ بلا سوچے سمجھے بات کر. تو روحانیت اور چیز ہے، وہ تیسرا درجہ ہے، وہ گناہ کی بات ہے، یہ چوتھا درجہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں اجتہاد تھا جو قرآن پاک نے بتایا ہے کہ ہم نے انہیں کہا, اللہ نے کہا ہے کہ آپ قسم توڑیے, شہد پیجیے, کفارہ ادا کیجیے. اور چھٹا اجتہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکی زندگی میں ہوا ہے, اور کفار بڑے بڑے رؤسا قریش کے آپ سے ملنے آئے ہوئے تھے, اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو ایک آیت کا کوئی لفظ پوچھنا تھا, تو وہ نابینا تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار اس لفظ کو پوچھ رہے ہیں, اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے بڑے بڑے زعماء بیٹھے ہیں کہ اگر آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام کو قبول کر لیں تو مکہ میں زندگی آسان ہو مسلمانوں کی, اللہ کا دین پھیلے. تو دونوں طرف دیکھیں, ایک طرف یہ فروعی ایک بات پوچھ رہے ہیں نا, کوئی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے تو نہیں ہے کہ ایک لفظ قرآن پاک کا اس کی قرآت کیسے ہے کیسے نہیں, وہ بعد میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ میں فرض اور عقیدے کے درجے کی بات کر رہا ہوں, اور ایک یہ چھوٹی سی بات ہے جس کے لیے بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو ان کی اصلاح یقینی طور پہ تھی, یقیناً اپنا لفظ درست کر لیتے, پوچھنے حاضر ہوئے تھے, اور ان کا ایمان لانا نہ لانا یہ تو موہوم بات ہے, پتہ نہیں مانتے یا نہیں مانتے, تو ایک یقینی چیز کو چھوڑ کے وہ کیوں پہلو اختیار کیا جائے. اللہ تعالی نے وہی نازل فرما دی, اور اللہ تعالی نے فرمایا عبس و تولا, ترش رو ہو گئے اور چہرہ مبارک کو پھیر لیا, ان جاءہ الاعمى, جب نابینا ان کے پاس آیا. اعمى کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو نابینا ہے, اس کے نابینا پن کی, اس کی معذوری کی رعایت کرنا ضروری تھی. وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرا, کیا خبر کہ وہ جو آیا تھا اس کا تزکیہ ہوتا اور آپ سے نصیحت کرتے اور نصیحت کارگر ہوتی. اما من استغنا, اور وہ جو آپ سے بالکل بے نیاز ہیں, فانت لہ تصدا, آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں. یہ آیات سن کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کے پاس گئے, اور آپ نے فرمایا بھئی تمہاری وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی. یہ اجتہاد, یہ چھ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے, یہ بتاتے ہیں کہ نبوت تمام تر عظمت کے باوجود اس کے ساتھ بشریت بھی ہے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام عالی سے اوپر اللہ تک پہنچانا یہ بھی زیادتی ہے, توہین کی بات ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو اپنے جیسا سمجھنا یہ بھی توہین کی بات ہے. وہ تو اجتہاد بھی فرمائیں اور اس میں کوئی لغزش ہو جائے, ہم سے گناہ نہیں کہتے, ڈرتے ہیں اس سے کہ ان کی کسی بات کو غلطی کہیں, اجتہادی لغزش ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ بات نہیں کرنی, کیونکہ آپ کے لیے اگر یہ اجتہادی لغزش ہے مگر امت کے لیے تو یہ سنت بن جائے گی. اور نبی کے علم کا تیسرا واسطہ اور تیسرا ذریعہ وہ عقل ہوتی ہے جو اللہ نے عنایت فرمائی ہوتی ہے. عقل عام انسانوں میں بھی ہوتی ہے, اور عقل نہ ہو تو انسان خیر اور شر کی تمیز کیسے کر سکتا ہے؟ عقل سے سوچتا ہے یہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عقل اس سے بھی ہوتی ہے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تیسرا جو ذریعہ تھا علم کا وہ عقل تھی جو انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوتی ہے, مگر عام بشری عقل سے اوپر, اور اس میں جو وہ چیزیں کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق تجربے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوروں کا واقعہ آتا ہے نا, کہ مدینہ منورہ میں یہ فرمایا کہ تم کیسے کھجوروں کی کاشت کرتے ہو, انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس طریقے سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اگر اس طریقے سے کر لو، اور اس طریقے سے جب کی گئی تو اس سال مدینہ منورہ میں کھجوریں پیدا نہیں ہوئیں اور کم ہو گئیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تھا یہ کوئی وحی نہیں تھی، اس پہ کوئی آپ کا اجتہاد نہیں تھا، تجربے کی بات تھی. تجربے میں ان لوگوں کو تجربہ زیادہ تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کھجوروں کے درخت اور یہ چیزیں ان سے بہت بلند و بالا تھی. یہ سب سے اچھی توجیہ ہے جو متکلمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم جیسا ایک بشر ہوں، اور جو وحی کی بات میں کہوں تو اس میں مانا کرو، اور جو تمہاری انسانی زندگی کے امور ہیں ان کو تم انتم عالم و بامور دنیاکم، وہ تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہو. تو وہ تجربہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کی بنیاد عربوں کا تجربہ اور یہ چیزیں ہیں اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اگر لوگوں کے تجربات زیادہ ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کم ہے، کوئی نبوت کا واسطہ نہیں. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے متعلق بیان فرمایا کہ ایسا گھوڑا لینا چاہیے، ایسی چیزیں ہونی چاہیے. تو کسی آدمی کو گھوڑوں کا تجربہ زیادہ ہے اگر تو وہ ہوا کرے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے ان میں گھوڑوں کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو مقاصد نبوت اور چیز. اسی طرح اس ضمن میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جو ابن خلدون نے لکھا ہے مقدمے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں طب کی بیان فرمائی ہیں تو وہ عربوں کے قدیم دستور کے مطابق تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں تو ارشاد نہیں فرماتے تھے جسے ڈاکٹر اور حکیم کہتا ہے. تو اس لیے ان احادیث کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کی کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، اگر کوئی انسان تجربے میں اس بات میں بڑھ گیا ہے تو اس سے نبوت کی شان میں کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ اتنا نازک مقام ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے شاہ ولی اللہ اور ابن خلدون اور رازی اور غزالی اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علی مجمعین کو پڑھنا ضروری. اس اعتبار سے جو لوگ طب کے میدان میں آج کل خاص طور پہ ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ طب نبوی یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب میں یہ فرمایا ہے، اور اس پہ میڈل بھی مل رہے ہیں اور ایوارڈ بھی مل رہے ہیں، اور ان میں وہ احادیث لا رہے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی اور ظلم کی بات. یہ لکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناروں کے بارے میں یہ کہا ہے، انار میں یہ چیز ہے، فلاں چیز میں یہ چیز ہے، وہ احادیث ہی صحت سے ثابت نہیں ہے، وہ احادیث ہی صحیح نہیں ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کے علاج کرنا یہ سخت غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. چاہیے کہ جو لوگ طب نبوی اور اس قسم کی کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ حدیث کے ماہرین سے، علماء سے یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ کتابیں جو مارکیٹ میں لائی گئی ہیں کسی بھی نیت سے لائی گئی ہوں اس سے کیا بحث ہے، مگر یہ حدیث بھی خود ثابت ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کے اور اس پودے کے اتنے فضائل ارشاد فرمائے ہیں یا نہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کے بارے میں، کھجوروں کے بارے میں، بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ بات فرمائی نہیں ہے تو سوچیے یہ پھر کتنی سنگین بات ہے کہ جھوٹ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا. تو یہ ساری بحث یہ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مقام کیا ہے. وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اس کائنات میں نبوت انہیں دی جاتی ہے، اور ان سب میں برگزیدہ اور سب سے زیادہ معزز اور مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوپر تو اللہ کا اعلی ہی ہیں. بس اگر کوئی انہیں ان کے مقام سے اٹھاتا ہے تو وہ الوہیت تک لے جاتا ہے، اور ان کے مقام سے نیچے لاتا ہے تو وہ توہین کرتا ہے. اس صورت میں بھی، اس صورت میں بھی، سیرت میں اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق.